أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق نصیب فرمائی کہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور بعض اہم موضوعات اور مطالب پر گفتگو کر سکیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کے اندر امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، نہضت کربلا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ان اہم افراد اور شخصیات پر بھی گفتگو کی جاتی ہے اور ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے بہت ہی اہم کردار کربلا میں ادا کیا. انہی میں سے ایک شخصیت کہ جو کربلا میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ ہیں جناب حضرت عباس علیہ السلام. کہ کربلا کے اندر جو وفا کا عنصر پایا جاتا ہے وہ جناب حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید ظفر نقوی صاحب کو اور جناب مولانا جری حیدر صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور اس عظیم شخصیت کے بارے میں ناظرین کو مطلع فرمائیں گے. اگر جری، ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے، ہر مومن کو تقریباً مجالس جو سنتے ہیں، یہ تو ایک امتیاز ہے مکتب تشیع کے پاس کہ اس عزاداری کے ذریعے کربلا کے اندر موجود جتنی بھی اہم شخصیات ہیں ان کا وہ جو ہے وہ تاریخی طور پر جانتے ہیں. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ جناب حضرت عباس علیہ السلام کا جو ابتدائی دور ہے اور کربلا تک کا دور جو پایا جاتا ہے، جو انہوں نے تین آئمہ کی زندگی میں گزارا ہے اپنی زندگی کا حصہ، اس کو ذرا مختصر طور پہ بیان فرما دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ایها العبد الصالح المطیع للہ ولرسول وللحسن والحسین. جی بالکل، کہنا چاہیے کہ مولا ابو الفضل عباس کی ذات مقدسہ بہت ہی عظیم المرتبت جو ہے ذات ہے، اور باب الحسین کا لقب جو ہے آپ کو دیا گیا، حسین کا دروازہ، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام جو ہے باب مدینۃ العلم ہے، باب رسول ہے، اس طرح مولا ابو الفضل عباس جو ہیں باب الحسین ہیں. اور کہنا یہ چاہیے کہ تاریخ اسلام میں بہت ہی کم ایسی شخصیتیں ہیں، مخالف بے نظیر شخصیت ہیں کہ جو مولا ابو الفضل عباس کی ہے. اور خود جیسے امام صادق علیہ السلام نے زیارت میں فرمایا کہ ایہ العبد الصالح، اے عبد صالح خدا، المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین، کہ آپ مطیع تھے رسول کے اور امیر المومنین کے، وللحسن والحسین، اور امام حسن کی بھی اور امام حسین کی. آپ نے، آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ مظہر اطاعت کا، اور یہ جو اطاعت کا مظہر ہے یہ اول سے لے کے آخر تک ہے. مثال کے طور سے بہت ہی کم شخصیات ایسی ہوں گی کہ جن کی ولادت میں بھی جو ہے وہ حکمت اور جو ہے نا مقصد چھپا ہوا ہوگا. ابو الفضل عباس وہ شخصیت ہے کہ جو مولا کائنات ہیں، جو مشکل کشا ہیں کائنات کے، وہ جو ہیں ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ آپ کے وجود جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. کہ آپ اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ اے عقیل، کیونکہ مولا کے بھائی عقیل جو تھے وہ علم نسب کا جو ہے نا انصاب کا علم رکھتے تھے، نسب شناس تھے. کہا کہ اے بھائی، ایک شجاع قبیلے سے شجاع خاتون کی تلاش کرو، کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین کے لیے، حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں ایک ایسا بیٹا آئے جو اس کی نصرت کرے کربلا کے اندر، شجاع بیٹا ہے. تو عقیل جو ہیں وہ قبیلہ بنی کلاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور آپ کو، ہم سب کو پتہ ہے، ہماری جو ہیں وہ تاریخ اسلام کی عظیم خاتون حضرت ام البنین علیہ السلام کو جو ہے انتخاب کیا جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بعنوان مادر ابو الفضل عباس جو ہے وہ ام المومنین اپنے عقد میں لے کر آتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اطاعت کا مرتبہ تھا، کبھی بھی اپنے آپ کو ماں کے درجے پہ نہیں سمجھا. یعنی کہتی تھی کہ ہمیشہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بچوں کی خادمہ ہوں، اور ہمیشہ جب بھی کہتے تھے کہ مجھے ماں نہیں کہنا، مجھے اپنی خادمہ جو ہے سمجھنا. یہ اطاعت کی اور یہ فرما برداری کی، ولایت محوری کی جو صفت جب بیوی
ماں کے اندر بھی موجود ہے پھر وہاں سے
وہی انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی. یعنی پوری عمر ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے امام کو کبھی بھائی کہہ کے پکارا, چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو, ہمیشہ امام سید کہہ کے پکارا, سیدی کہہ کے پکارا. یہ ان کی جو ہے اطاعت کا جو ہے مظہر تھا. یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں آپ نے جنگ صفین میں جو ہے وہ شرکت کی ہے اور بہت ہی زبردست جنگ کی ہے آپ نے, شجاعت کے مظہر دکھائیں گے. یہاں تک کہ لوگ سمجھے کہ شاید امیر المومنین جو ہیں وہ جنگ صفین میں جو ہیں جنگ کر رہے ہیں. بہت ہی شجاعت کے مظہر دکھایا آپ نے. اور کہنا ہی چاہیے کہ امیر المومنین جو ہے خاص عقیدہ, جیسے کہا کہ وہ ایک خاص ہدف کے تحت مولا ابو الفضل عباس کو جو ہے اس دنیا میں لے کر آئے تھے, اسی ہدف کے تحت آپ نے تربیت کی ان کی. یہاں تک کہ ایک فقرہ امیر المومنین سے جو ہے نقل ہوا ہے. اب یہ بحث ہے کہ امیر المومنین کی شہادت سے پہلے کی وصیت ہے یا اس سے پہلے کا واقعہ, کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مولا ابو الفضل عباس کو اپنے نزدیک بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹا لا تشرب الماء, کہ پانی نہیں پینا. اور فرمایا کہ تم جو جب تم پہ کوئی کڑا وقت آئے اور جب تم پہ جو ہے کوئی حساس موقع آئے, اہل بیت کی نصرت کا موقع آئے, تو پوری طرح ساتھ دینا اور پانی نہیں پینا. روایات میں نقل ہوا ہے کہ شاید مولا کی شہادت سے پہلے کی آخری وصیت تھی مولا ابو الفضل عباس کو, تو مولا ابو الفضل عباس کو باقاعدہ تیار کیا مولا نے. اور یہاں تک کہ امیر المومنین کی شہادت کے وقت جب کہہ دیا گیا کہ سارے انصار چلے جائیں, سارے جو ہیں وہ احباب چلے جائیں اور سوائے اہل خانہ کے کوئی باقی نہ رہے, تو صرف مقدس ہستیاں بی بی سیدہ زہرا کے فرزند تھے, امام حسن تھے, امام حسین تھے, بی بی زینب کبریٰ, بی بی ام کلثوم تھیں, اور اس کے علاوہ ایک شخصیت ہمیں وہاں اور نظر آتی ہے, وہ مولا ابو الفضل عباس کی شخصیت ہے. یعنی وہ محرم راز تھے امامت کے ہمیشہ سے, اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی بالکل اسی طرح کا جو ہے کردار. حالانکہ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شخصیت موجود تھی, اس لیے امام مولا ابو الفضل عباس کی جو شخصیت ہے تھوڑی تحت و شعاع اس زمانے میں چلی گئی ہے مولا ابو امیر المومنین کے 6 مہینے کے عرصے میں, امام حسن کے 6 مہینے کے عرصے میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے دفن کا موقع آتا ہے اور مخالفین کی طرف سے وہ روضہ رسول کو جو ہے وہ وہ کر لیتے ہیں, جو بے حرمتی جو کی جاتی ہے, تو وہاں پر مولا ابو الفضل عباس کے جو ہے جلال کے منظر ہمیں دیکھتے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کے مطیع محض ہیں, مطیع کامل ہیں. تو مولا ان سے فرماتے ہیں کہ اے بھائی, بھائی نے ہمیں جو وصیت کی ہے وہ امن و امان کی وصیت ہے. بھائی نے ہم یہاں پر مجاز نہیں ہیں کہ کسی طرح کی جو ہے ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے حق لیں, اس لیے مولا جو ہے انہیں خاموش کر دیتے ہیں. لیکن زیارت ناموں کے جملے سے ملتا ہے کہ آپ کا وہی رابطہ جو امام حسین سے تھا, وہی رابطہ آپ کا امام حسن سے تھا, کیونکہ محور شخصیت نہیں ہے, محور جو ہے ولایت ہے. جو زمانے کا ولی ہوگا وہی اطاعت کا مذہب جو ہے وہ مرتبہ ہوگا. اس کے بعد اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں آپ مولا ابو الفضل عباس کو دیکھتے ہیں, تو میں کچھ شعر یہاں پر نقل کرنا چاہوں گا جو مولا ابو الفضل عباس کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑھے ہیں مولا ابو الفضل عباس کی ثنا اور مد میں, کہ اس میں پوری زندگی کا خلاصہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے. انہوں نے بیان کیے ہیں شعر مولا ابو الفضل عباس کی مد میں, کہ جس میں جب شہادت ہو گئی مولا ابو الفضل عباس کی, تو امام حسین السلام کچھ شعر پڑھتے ہیں مولا کی مد میں. فرماتے ہیں کہ اخی یا نور و عینی, اے میرے بھائی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, یا شقیقی فلقد کنتا کا رکن الوثیق, تم میرے لیے ایک مضبوط ستون کی مانند تھے, یا اپنا ابی, اے میرے باپ کے بیٹے, نصحت اخاک حتیٰ, کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے سب کچھ کیا, حتیٰ سقاک اللہ کاسا من رحیق, کہ خدا نے تجھے جو ہے شہادت کے پیالے سے جو ہے وہ سیراب کر دیا. آیا قمرم منیرا کنتا عونی, کہ اے قمر منیر, اے چمکتے چاند, تم میرے عون تھے, تم میرے ناصر تھے. علی کل نوائب فی المضیق, ساری مشکلات میں, صرف کربلا میں نہیں, ساری زندگی کی مشکلات میں ہے بھائی, تم میرے ناصر تھے. فبعدک لا تطیب لنا حیات, کہ تیرے بعد اب حیات کے اندر کوئی جو ہے وہ رہنے میں کوئی جو ہے چاشنی رہی. سنجم و فی الغداۃ علی الحقیق, علی اللہ شکوائی و صبری, کہ اے خدا کے پاس اب میری جو ہے شکایت ہے اور صبر ہے. وما القاہ من ذماء وضیق, کہ ہم جلدی تم سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے. یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پوری زندگی جو ہے ان کی اطاعت میں ہے.
بالکل آ کے جی, بہت شکریہ, بہت خوبصورتی سے اور مختصر انداز میں آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ کیا. شخصیت کو اگر پرکھنا ہو تو معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے طریقے رائج ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے ایک شخصیت کو پرکھا جاتا ہے, اس کے فضائل کو, اس کی خصوصیات کو. तो हमारे पास एक तरीका जो हम कह सकते हैं कि खुद चुके जैसा कि इन्होंने अर्ज़ किया कि बयान किया इन्होंने कि हज़रत अब्बास आलमदार अलैहिस्सलाम ने तीन आइम्मा की ज़िंदगी को जो है वो दर्क किया है, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बयान किया। तो आया हमें मासूमीन के कलाम में ऐसे जुमलात मिलते हैं कि जिससे जनाबे अबुल फजल अब्बास के फ़ज़ाइल और उनकी खसूसियात जो बरजस्ता हैं वो सामने आती हों।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى। बहुत अच्छा सवाल आपने किया माशाल्लाह कि हज़रत अब्बास आलमदार की शख्सियत पर मासूमीन अलैहिस्सलाम के कलाम की रोशनी में रोशनी डाली जाए। मैं इससे पहले के मासूम के कलाम की तरफ जाऊं, मैं आगा साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पे उसके हवाले से थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा। आगा साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और मुख्तसर वक्त में, मैं यूँ कहूँ कि सैर हासिल गुफ्तगू की मुख्तसर वक्त में। दो नुक्ते इसमें हैं, एक तो यह है कि जो आपने सवाल किया है उसी में ये आगा साहब ने जो ज़्यारत के अल्फाज अपना सरनामा कलाम बनाए थे उसमें लफ्ज़ जो है मुती का इस्तेमाल हुआ कि मुती जो हैं अल्लाह के मुती, रसूल के मुती, हुसैन के मुती, हसन के मुती, और ये सारे जो है ना आगा साहब की बहस का खुलासा ये था। इताअत की जब बात आती है तो हम लोग बड़ी आसानी से बड़ा आराम से ले लेते हैं फरमान बरदारी जनाबे वाला बड़ी फ़लाँ भी बड़ा जो है ना इताअत गुजार है फ़लाँ भी जो है ना ये। हालांकि इताअत का जो मरतबा है वो बहुत बुलंद मरतबा है। हमारी उर्दू की कोताही है कि जो इस लफ्ज़ इताअत का सही तर्जुमा उसमें नहीं कर पा रहे, वगरना जो है इम्तिसाल अम्र जो होता है या इम्तिसाल करना बजा लाना या ये जो है फरमान बरदारी के माने में आता है, इताअत इससे बुलंद मरतबा है। इताअत किसको कहते हैं? इताअत हर मानने को नहीं कहते, हर फरमान बरदारी को नहीं कहते, इताअत उसको कहते हैं ये तवअन व करहन से निकला है, तवा से निकला है, तवा का है जो पसंद के साथ चाहते हुए, त्वे वाव ऐन जी ये इसका असली जो है ना मादा है, ठीक है इससे निकला है। इसका मतलब ये है कि एक बंदा अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल कर ले कि अब उसकी मर्ज़ी नहीं रहती, वो इस इंतज़ार में होता है, बेताब रहता है, बेकरार रहता है, बेचैन रहता है कि मुझे मौला जो है कोई हुक्म दे और मैं जो है ना समान वताहतन जाकर जो है ना ये इताअत करूँ। ये है जी, एक बार मैं कहता हूँ पानी लाओ तो वो बंदा बेचारा जो है ना चाहते ना चाहते हुए जो है ना
लेकर आता है क्योंकि वो मातहत है और उसने काम करना है।
एक बार बंदा जो है ना तड़प रहा है कि कब मुझे कुछ कहे, मेरा मालिक कहेगा कि मुझे कोई काम जो है ना सपोर्ट करेगा, जैसे मजनू और लैला का मामला है आमतौर पर मिसाल दी जाती है। अब्बास आलमदार मकाम इताअत पर फाइज थे, मकाम इताअत पर, मकाम इताअत का दर्जा मकाम मारिफत, मारिफत के बाद ईमान का दर्जा है, ईमान के बाद मकाम इताअत पर बंदा पहुंचता है। जितनी मारिफत इंसान की बढ़ती है उतना ईमान मजबूत होता है, और जितना किसी शख्सियत पर ईमान मजबूत होता है उतनी उसकी इताअत का जो है ना वो होता है जी होता है। लिहाजा अब्बास आलमदार चूँकि वैसे जो चारदा मासूमीन की इसमें था वैसे मासूम नहीं थे, तो यहाँ से हमें जो दर्स मिलता है वो यही है कि अगर अब्बास के मानने वाले हैं हम लोग तो हमें चाहिए कि अब्बास की सीरत पर चलें। जैसे आगा साहब ने बहुत ज़बरदस्त नुक्ते की जानब इशारा किया कि विलायत महवर थे, विलायत को एक निज़ाम के तहत मानते थे, अशखास के तहत नहीं मानते थे। और उसके मैंने अर्ज़ की कि सबसे ज़्यादा हमें मारिफत आइमा की और फिर उसके बाद जो है ईमान आइमा पर और आखिर में ये। एक दूसरी बात की जानब जो इशारा आगा साहब ने फरमाया वो ये है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जैसा इमाम, उनके दो बेटे फरजंदान हसन और हुसैन जैसे मौजूद हैं। मैं फ़ज़ाइल की मंजिल पे आकर यहाँ पे अक्सर जो है मजालिस में तो ये जुमला कहता हूँ, यहाँ पे भी ये कह दूँगा कि अब्बास कोई आम हस्ती नहीं है, हसन और हुसैन जैसे इमामैन करीमैन शरीफैन सैदा शबाब अहलिल जन्ना, उनकी मौजूदगी में जिनकी ख्वाहिश अली मुर्तदा करे उसे अब्बास कहते हैं, ठीक है साहब ये। लेकिन ये ख़ुद अमीरुल मोमिनीन बाबुल इल्म हैं, वो ख़ुद भी जा सकते थे और किसी जाकर उनको पता होता था कि भाई फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन उन्होंने नहीं एक माहिर की जानिब रुजू किया। ये हमें बताया जा रहा है کہ ہر علم کے ماہر، ہر فن کے ماہر کی جانب رجوع کرنا، یہ جو ہے نا سیرت ائمہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ اکلائی ہے. دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرتے وقت ہمیں پہلے سے دقیق ہونا چاہیے اور ایک معیار کی طرف جانا چاہیے. ویسے ہی نہیں ہے کہ بس جی بندہ خوبصورت ہے، جمال ہے، ٹھیک ہے، مال ہے اور جائیداد ہے، نوکری شوکری ہے اور بس پھر جو ہے نا رشتہ نہیں. امیر المومنین نے معیار بتا دیا. یہ تو آغا صاحب کی باتوں کی روشنی میں ہم نے جی عرض کی کہ اس حوالے سے چونکہ ہم عاشور مناتے ہیں اور عاشور کو منانا اور ان کی سیرت کو اپنانا ہے. دیکھیں ایک واقعہ ہے، اس کو منایا جاتا ہے، وہ ہے جیسے کہتے ہیں مثلا جشن منایا جاتا ہے، ویسے مصیبت بھی منائی جاتی ہے، لیکن جو سیرت کے پہلو ہیں وہ منائے نہیں جاتے، وہ اپنائے جاتے ہیں. لہٰذا عباس علمدار کی سیرت کو ہم نے اپنانا ہے. اب عباس علمدار کی سیرت کو جب ہم اپنائیں گے تو آئمۃ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ معصومین کہ جب وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہماری طرح جوش خطابت میں آ کر جو ہے نا وہ نہیں کہتے، بس جذبات میں نہیں آتے، وہ حقائق بیان کرتے ہیں. وہ جو جب بات کرتے ہیں، اگر بیٹا بھی نالائق ہو تو کہتے ہیں یہ نالائق ہے، صحیح ہے. تو اس میں دیکھیں حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت مشہور جملہ ہے اور حدیث ہے جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس علمدار کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. وہ یہ ہے کان عمنا العباس علیہ السلام نافذ البصیرہ صلب الایمان. یہاں بھی صلبہ بھی پڑھا گیا ہے، صلبہ بھی پڑھا گیا ہے، صلب الایمان. جاہد مع ابی عبداللہ و ابلی یا ابلا جو ہے جیسے بھی پڑھا ہے، بلاء حسنا ومضى شهيدا. یہاں بھی اس سے پہلے کہ میں اس کے معنی کی طرف جاؤں کچھ چیزوں کی وضاحت ضروری ہے. یہاں پہ دیکھیے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پانچ خوبیاں جو استعمال یہاں پہ فرمائی ہیں اور عباس علمدار کی، اس میں کیا جو ہے نا فصاحت اور بلاغی نقاط پائے جاتے ہیں. کاش زیادہ وقت ہوتا ہے اس پہ گفتگو کرتے، کچھ کی جانب تو اشارہ کریں گے ضرور. تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لفظ کانا کا استعمال کیا شروع میں، یہ کانا کا لفظ کیوں استعمال کیا. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر دو پہلی عمن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان یا صلب الایمان، یہ جملہ یہ اسمیہ ہے، یہاں پہ اسم استعمال کیا ہے، ذات کی جانب اشارہ ہے. لیکن اس کے بعد والی جو تین صفات ہیں، جاہد مع ابی عبداللہ، ٹھیک ہے، و ابلا یا ابلا صحیح ہے، بلاء حسنا و مضى شہیدا، یہ تینوں فعل ہیں. یہ دیکھیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میں، تو ہم باقی اس کی جانب نہیں جاتے، صرف میں نے اپنے ان دوستوں کے لیے، ان ناظرین کے لیے عرض کر دیا کہ جو بلاغی نکات کی تلاش میں رہتے ہیں.
بالکل.
تو یہاں پہ کانا کا لفظ دیکھیں، ایک بار میں ایک بات کہتے ہیں، ایک بات یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں کام کرتا ہے. ایک بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں کام کے اندر غرق ہے، فلاں فلاں کام میں ڈوب گیا ہے، بالکل اس کے وجود کا حصہ بن گیا ہے، تو وہاں پہ عربی زبان میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو وہاں پہ اعلیٰ مثلاً استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ ہدم مر ربہم، اعلیٰ اشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو اتنا مستمر ہو جائے، اتنا استعمال ہو جائے. کان اللہ علیمن مثلاً جو ہے کہا جاتا ہے، تو اب کانا کا جو عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے وہ تو یہ کہ تھا، تو خدا کے بارے میں تو یہ نہیں کہتے کہ خدا تھا مثلاً، ٹھیک ہے آغا صاحب. تو وہاں پہ استمرار کا معنی لیا. یہاں پہ بھی آغا فخار کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے، یہاں پہ کانا جو ہے استمرار کے معنی میں ہے، یعنی یہ بصیرت اور یہ اس کے بعد والی جو صفات ہیں، عباس علمدار ان میں ڈوب چکے تھے، یہ عباس علمدار کی ذات کا حصہ بن گئے تھے، یعنی نافذ.
یعنی یہ وہ اصول تھے کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی پر حاکم تھے.
جی ہاں، حاکم تھے. اب جو نافذ البصیرہ، نافذ البصیرہ کا کیا معنی ہے کہ ان کی بصیرت نافذ تھی. کس حوالے سے بصیرت نافذ تھی؟ سب سے اول تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بصیرت کہتے کس کو ہیں اور بصیرت کس کو کہتے ہیں. دیکھیے دو لفظ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا، چونکہ یہاں پہ حد عقل پانچ چھ جو ہے نا معنی کیے گئے نافذ البصیرہ کے، کہ نفوذ کے کیا معنی ہے اور بصیرت کے کیا معنی ہے. لیکن عام طور پہ جو استعمال کیا جاتا ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بصارت، بصارت جو ظاہری آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے لفظ بصیرت. بصیرت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، البصیرۃ نور القلب. بصیرت کیا ہے؟ قلبی نور ہے. الذی بہ یستبصر، تاج العروس نے یہ معنی کیا ہے کہ وہ نور قلب ہے کہ جس قلب کی نورانیت کی روشنی میں انسان حق اور باطل کی پہچان کر دیتا ہے, پہچان کرتا ہے, اس کو بصیرت کہتے ہیں. اور اب اس بصیرت کے نافذ ہونے کا کیا معنی ہے؟ ایک بصیرت کے نافذ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا اطاعت کے حوالے سے, اور ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے نا ان وہ بصیرت پر جو ہے نا ہیں اس حوالے سے. ایک یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ خود جو ہے نا یہ بصیر ہیں, بلکہ یہ حفاظت بصیرت کرتے ہیں, لوگوں کو بھی جو ہے نا حق اور باطل جو ہے نا دکھاتے ہیں. اور عباس علمدار نے مثلا نومی کو جو واقعہ پیش آیا اور ایک سازش کے تحت وہاں پہ شمر جو ہے وہ ایک بہانہ بنا کر کہ جناب آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں, امان نامہ لے کر عباس علمدار کو حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ روکا نہیں کہ آپ نہ ملو ان کے ساتھ. عباس علمدار کو کہا کہ آپ جائیں. اب پتہ چلنا تھا کہ کیا کتنا جو ہے نا بندہ جو ہے بصیرت رکھتا ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو امان دینی ہے, ہم جو آپ کو آپ دیتے ہیں. لیکن حضرت عباس علمدار نے وہاں پہ جو کردار ادا کیا اور اس کے سامنے بھی رکھا کہ بھائی جان بچانا جو ہے یہ اہم نہیں ہے, راہ راست پر ہونا جو ہے نا
یہ ضروری ہے, یہ بصیرت کے علاوہ نافذ البصیرہ کا ایک مصداق ہے. یہ
دوسرا جو لفظ جس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے صلب الایمان. صلب کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلن خود ایمان کے بہت زیادہ درجات ہیں اور یہ ہے, لیکن عباس علمدار کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ صلب الایمان یا صلب الایمان. صلب کس کو کہا جاتا ہے؟ صلب استحکام اور محکم اور اس کے معنی میں ہے, لیکن میں آسان معنی اس کا بیان کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں. دیکھیے صلب عام طور پہ کہا جاتا ہے جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے یہ سیدھے طریقے سے سیدھا جو ہے نا کھڑا ہو سکتا ہے, قیام وابستہ ہوتا ہے اس پر جو آتا ہے. ایک وہ مہرہ بھی اگر خراب ہو جائے تو پھر جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اصل میں صلب کہا جاتا ہے. اگر درمیان میں سے اس کو نکال لیا جائے تو جسم ڈھماڈول ہو جاتا ہے, کبھی دائیں جانب کبھی دائیں جانب, وہ جو ہے نا قیام کے قابل نہیں رہتا,
استقامت نہیں رہتی,
قیامت جی استقامت اس کے اندر نہیں رہتی. اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے اور اس معنی کو ملحوظ لیا جائے تو اب عباس علمدار کو جب کہا جا رہا ہے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا صلب الایمان یا صلب الایمان ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس علمدار کو اگر ایمان میں سے نکال دیا جائے تو ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزید وضاحت اگر ٹائم ہوا تو میں انشاءاللہ الرحمن جب عباس علمدار کے حوالے سے الان انکسر ظاہری کا جملہ ہے تو اس کی جب میں اگر ٹائم ہوا تو وضاحت کی تو اس میں میں پھر اس کی مزید وضاحت کروں.
جی بہت شکریہ, بہت اچھے طریقے سے اور آپ نے ایک ہی جو ہے وہ امام کی طرف سے بیان کردہ جو مطلب ہے اس کو اچھے طریقے سے کھولا, اور یہی طریقہ ہوتا ہے آئمہ علیہ السلام کے کلام سے مطالب کو سمجھنے کا کہ انسان انتہائی غور اور باریکیوں کی طرف جو ہے وہ نگاہ رکھے. آپ سب حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت ایک تو آئمہ معصومین کی زبانی آغا صاحب بیان کر رہے تھے, مختصر طور پہ انہوں نے بیان کیا. ایک شخصیت کو پرکھنے کا ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ خود اس کے کلام کو دیکھا جائے, اس کے کلام سے بھی جو ہے وہ انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس شخصیت کا مالک تھا, اس کے اندر کیا خصوصیات تھی, کس معرفت کے درجے پر موجود تھا. تو اس حوالے سے جناب عباس کے جو بعض کلمات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا.
مولانا صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے کہ آئمہ کی نظر میں مولا عباس کی شخصیت ماشاءاللہ بہت ہی اہم اور دقیق انداز میں انہوں نے بیان کیا, کچھ مطالب اس میں اگر بیان کر دیے جائیں میرے خیال سے خالص لطف نہیں ہے. مثال کے طور سے امام صادق علیہ السلام سے جو زیارت نامہ ہمیں پہنچا ہے مولا ابو الفضل عباس کا, اس میں جو وہ اہم جملہ فرماتے ہیں وہ انہوں نے تشبیہ دی ہے مولا عباس کو امیر المومنین سے. سیرت میں بہت شبیہ ہے, بہت شباہت ہے مولا عباس کی اور مولا امیر المومنین کی. بہت ہی حیرت انگیز انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب شباہت ہے. اور اس کی ایک اہم عنصر جو ہے مولا امام جعفر صادق نے جو ہے بیان کیا کہ احوتہم علی الاسلام, کہ آپ جو تھے وہ اسلام پر زیادہ جو ہیں محافظ تھے, اپنے آپ کا ایمان جو تھا وہ زیادہ مضبوط تھا. اور یہی جملے امیر المومنین کی زیارت نامے میں ہمیں ملتے ہیں کہ احوتہم علی الاسلام, کہ آپ مسلمین میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ محکم تھے, اور ایمان بھی جو ہے آپ سب سے زیادہ محکم رکھتے تھے, آپ کے زیارت نامے موجود ہے. اور یہی جملے آپ کو امیر المومنین کے حوالے سے ملیں گے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا امام حسین السلام نے فرمایا کہ الان ان کثر ظہری, معصوم کے جملے ہیں,
मासूम के जुमले के, मेरी आज जो है वो कमर टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई, यही जुमला अगर आप रखें मुकाबला करें मोहम्मद इब्ने हनफिया से। मोहम्मद इब्ने हनफिया बहुत बुलंदो बाला शख्सियत है तारीख़ इस्लाम की, बहुत शुजा तरीन अफराद में से हैं। अमीर मोमिनीन अक्सर जंगों में जो है आपको अलमदार बना के भेजते थे और बहुत ही उनसियत रखते थे आपसे, और यहाँ तक फरमाया कि हसनैन जो है मेरी आँखें हैं और मोहम्मद इब्ने हनफिया जो मेरा हाथ है। यहाँ पर जो है वो एक शेख हायरी उनका नाम है, उन्होंने मुकायसा किया है मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास का मोहम्मद इब्ने हनफिया का कि ये दोनों शख्सियत अमीर मोमिनीन के बेटे हैं। क्या वजह है कि एक के लिए कहा मासूम ने कि मेरा हाथ है मेरा बाजू है जिससे मैं अपनी आंखों की हिफाजत करता हूँ, एतराज़ हुआ अमीर मोमिनीन पे कि आप जो हैं वो हसनैन को जंगों में आगे नहीं भेजते, मोहम्मद इब्ने हनफिया को आगे भेजते, तो कहा कि वो रसूलल्लाह के बेटे हैं, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे से हिफाजत करूँगा रसूलल्लाह के बेटों की। तो लेकिन तारीख में ये जो दोनों बेटे हैं अमीरुल मोमिनीन यबना अमीरुल मोमिनीन, दोनों के लिए यबना अमीरुल मोमिनीन इस्तेमाल हुआ है, तो कहा कि क्या फ़र्क है, एक को बाजू कहा एक को मासूम ने कमर कहा। कहा कि फ़र्क हमें सीरत से पता चलेंगे, फ़र्क क्या, एक फ़र्क तीन चार फ़र्क में एक अहम फ़र्क बयान करना चाहूँगा कि जब मौला ने मोहम्मद इब्ने हनफिया को, मेरे ख्याल में जंग सिफीन थी गालिबन, जब लश्कर भरे लश्कर के साथ लेस असरे से लेस लश्कर के साथ भेजा जंग के लिए, और सामने से जो दुश्मन का जो लश्कर था वो भी 3000 का लश्कर था, तारीख में आया 3000 का लश्कर था, बहुत बुरी तरह असले से पूरी तरह असले से लेस था। मोहम्मद इब्ने हनफिया जब हमला करने निकले हैं तो कदमों के अंदर लड़कड़ाहट आई है क्योंकि सामने वाला जो लश्कर था बहुत मजबूत लश्कर मुहकम असले से भरपूर था। यहाँ पर नहजुल बलागा में भी वो खुतबा मौजूद है कि जिसमें अमीर मोमिनीन मोहम्मद इब्ने हनफिया को तंबीह करते हैं, कहते हैं कि इस तरह जंग नहीं करते अली के बेटे हो, देखो जंग करने का तरीका क्या होता है, आखिरी सफ़ों पे नज़र रखो, अपना ईमान मुहकम रखो, अपना इरादा मजबूत रखो ताकि तुम्हारे कदम ना लड़खड़ाने के। मोहम्मद इब्ने हनफिया के बारे में है और जिनके बारे में मौला कहते हैं मेरा हाथ है क्या जिससे मैं जंग करता हूँ जिससे मैं अपनी आँखों की हिफाजत करता हूँ, यही मौला अब्बास हैं कि इनके पास लश्कर नहीं है, जब जाते हैं पानी लेने के लिए फरात पर असलाह नहीं है, तको तन्हा है। मोहम्मद इब्ने हनफिया के बाद लश्कर था, भरा हुआ लश्कर था, असलहा भरपूर था, लेकिन कदम लड़खड़ा गए। लेकिन ये अब्बास हैं कि फुरात पर 3000 का लश्कर नहीं है, 30000 का लश्कर है तारीख के, असले से लेस है और इनके पास असलहा भी नहीं है, खाली मौला ने एक नेजा देके भेजा है लेकिन इनके कदम जो है वो नहीं लड़खड़ाए, बल्कि कहा कि जिद्दियत एक अजीब व गरीब किस्म की जिद्दियत थी, रिवायत में आया कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही संजीदा और किसी ख़ास हदफ़ के लिए मामूरियत पर जा रहे। तो यहाँ हमें फ़र्क पता चलता है अफजलियत मौला अब्बास की मोहम्मद इब्ने हनफिया और दूसरे बेटों पर अमीरुल मोमिनीन के, जब भी कहा कि अलान इनका सरा जहरी। इसके अलावा इमाम हुसैन सलाम एक अजीब व गरीब जुमला फरमाते हैं रोज़े नौ मुहर्रम को, और जो मौला अब्बास की मंजिलत मिन्नियत पर दलालत करता है कि वो मिन्नियत पर फाइज थे, जैसे रसूलल्लाह ने फरमाया कि हुसैन व मिन्नी व अना मिन हुसैन, यानी एक सिनखियत रूही या कमालात की सिनखियत पाई जाती थी कि जब भी इंसान मिन्नियत की मंजिल जो है वो फाइज होता है, कि जब दुश्मन ने हमला किया नौ मुहर्रम को और मौला ने हमला करना चाहा और मौला ने मोहलत का जो है वो तकाजा किया और अपने भाई से कहा कि भाई जाओ तुम अलमदार हो जाके मोहलत बात करो, तो उनके जुमले अजीब व गरीब हैं मौला इमाम हुसैन के, फरमाया कि या अब्बास इरकब, के अब्बास सवार हो बेनफ्सी अंत, कि मेरी जान तुम पर कुर्बान हो जाए। यहाँ उलमा आके रुक जाते हैं कि ये मारफत का आला तरीन मरतबा है कि इमाम मासूम जिसके बारे में कह रहा है कि मेरी जान तुझ पर कुर्बान हो जाए, इमाम मासूम गुलूफ नहीं करता जैसे मौलाना ने इरशाद फरमाया, हकीकत बयान कर रहा होता है, ये वो मिन्नियत की मंजिल है। इस मरतबे पर जो है मौला अब्बास फाइज हैं कि खुद मासूम जो है वो अपनी जान उनके लिए फिदा करने पर जो है वो आमादा है, और इसी को हम कहते हैं कि ये वो मारफत का आखिरी दर्जा है जो हर इंसान जो है वो पहुँच सकता है, और यहीं से उलमा मौला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए मासूम की कलाम की रोशनी में दर्जा इस्मत जो है वो साबित करते हैं। जैसी बात है इस्मत के मुख्तलिफ दर्जे, एक लदुनी है एक कस्बी है, जैसे बीबी ज़ैनब कुबरा मासूम है, मौला अब्बास भी जो है उसी इस्मत के दर्जे पर जो है वो मौजूद है।
अब मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि ये देखिए यहाँ पर लताफत है, बहुत ज़्यादा लताफत है, ये जुमला जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया ये नौ मुहर्रम को है, और अमान नामा जो वो लेकर आया था वो भी नौ मुहर्रम का है। उस तरफ से आकर उन्होंने टारगेट किया हज़रत अब्बास अलमदार को, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو محور بنا کر بھیجا عباس علمدار کو بنا کر بھیجا. اب اس تناظر میں بھی اگر ہم جو ہے نا اس فرمان کا وہ دیکھیں نا کہ دیکھیں عباس علمدار کو ظاہری حوالے دیکھیں, اس حوالے سے نہیں تاریخی حوالے سے بھی پرکھیں اور ظاہری حوالے سے بھی ہم پرکھیں مدیریت کے حوالے سے دیکھیں تو عباس علمدار کو اتنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں ان کو پرکھا ہے, جب وہ پرکھ کر سامنے آئے ہیں پھر انہیں کو نمائندہ بنا کر بھیجا.
بالکل
تو اس کے بعد جو ان کے بالکل جو آپ کا سوال تھا کہ جو خود مولا عباس کے کلمات سے ہم خود مولا کو معرفت اور سیرت کو دیکھیں, تو جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور بیعت اٹھا لی اور کہا کہ سب جو ہیں وہ چلے جائیں, تو مولا عباس سب نے پھر اپنا اظہار وفا کیا, سب نے اظہار عشق و ارادت کی. جب مولا عباس کی بات آئی تو ان کے کلمات جو تھے وہ سب سے زیادہ معرفت بھرے تھے. فرمایا کہ لما تفعل ذلک, ہم کیوں یہ کام کریں کہ آپ کو چھوڑ دیں, لنب کی بات ہے کہ آیا تیرے بعد ہم زندہ رہ جائیں. یعنی یہ معرفت ہے کہ جب انسان مقام فنا پر پہنچ جاتا ہے, یہ مقام فنا ہے کہ جب انسان ولی خدا کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تصور محال ہے کہ ولی زندہ رہے نہ رہے اور میں زندہ رہوں, یہ محال ہے, یہ مقام فنا کے آداب کے خلاف ہے. لا ارانا اللہ ذالک ابدا, کہ خدا ہمیں یہ موقع کبھی نہ دکھائے. اچھا یہ ان کا پہلا جو مقام فنا کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. اس کے علاوہ شب عاشور کو جب سارے اصحاب جو ہیں تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور انتظامات میں لگے ہوئے تھے اگلے دن جو ہے وہ اس کی جنگ کی, اور کہا جا رہا ہے کہ اصحاب کا ماحول یہ تھا کہ اتنے خوشبین تھے, اتنے خوشحال تھے, کیونکہ مولا نے سب کو اپنے مقامات اس امتحان کے بعد جب بیعت اٹھا لی تھی تاریخ میں, کہ مولا نے سب کو ان کے مقامات باطنی کمالات دکھا دیے تھے, سب بڑے خوشحال تھے اور ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے جنت کی. تو زہیر ابن قین آتے ہیں مولا ابو الفضل عباس کے پاس اور کہتے ہیں کہ مولا یا ابو الفضل میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا بات ہے. جیسے مولا نے کہا نا کہ مولانا نے کہا کہ اطاعت جو ہوتی ہے دل تڑپ رہا ہوتا ہے مولا کے فرمان کی اطاعت کا. کہا کہ میں جب آپ کے بابا عقیل سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک ایسی خاتون ڈھونڈ دو تو میں اسی مجلس میں حاضر تھا اور میں سن رہا تھا بات, تو میں آج آپ کو وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پورا وہ واقعہ بتایا کہ آپ کے بابا نے آپ کو اس جہان میں کیوں لے کر آئے. تو کہا جاتا ہے کہ مولا ابو الفضل عباس نے جب وہ واقعہ سنا تو ان کے چہرے پر جلال آ گیا اور وہ شجاعت سے جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسی انگڑائی لی کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی لوہے کی. جلال کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی زرہ ٹوٹ گئی, دو حصے میں جو ہے نا تقسیم ہو گئی, اور کہا کہ اے زہیر کیا تو مجھے میرا مقصد حیات بتاتا ہے, حالانکہ روز و شب گن رہا ہوں اس مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے. یہ وہ اطاعت کا منزل ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی جوان جس نے اپنی زندگی کے 32 سال گنے ہیں اس لمحے کے لیے کہ میں اپنے ولی کی وفا کروں, اس کا دفاع کروں, اگلے دن جب وہ صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہی ولی اس سے کہتا ہے کہ بھائی تلوار نہیں اٹھانی, تلوار نہیں اٹھانی. لیکن اطاعت آپ دیکھیں کہ پوری زندگی جس موقع کا صبر کیا ہے, لیکن اس نے کہا جب ولی نے منع کر دیا ہے تو اب آپ دیکھیں یہی عزاداری میں ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں کہ جب آج کا ولی کوئی بات ہمیں حکم دیتا ہے تو اب چاہے جذبات کی مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, ہمیں کچھ جذبات پر جو ضرور اپنے قابو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جب امان نامہ آیا شمر کا, کیونکہ رشتہ داری تھی قبیلہ, ہم قبیلہ تھے, رشتہ داری تھی, کہا کہ جب بلایا اور کہا کہ کہاں ہے میرا بھانجا, کہاں ہے میرا بھانجا, تین دفعہ بلایا, تین دفعہ بلایا, آواز نہیں آئی. مولا عباس نے اس کے بات کو کان نہیں دھرا, یہاں تک کہ امام حسین نے کہا اے عباس اس کو جواب دو حالانکہ وہ فاسق ہے. جب ولی کی اجازت ملی تو انہوں نے جو ہے مولا, یہ اطاعت کا منزل ہے کہ فرمایا کہ ہاں کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, کہا کہ امان نامہ لے کر آیا ہوں. تو آپ مولا کا جواب دیکھیں, ایک تو پہلے جواب نہیں دے رہے تھے شمر کو, غیر ولی خدا کو جواب نہیں دے رہے تھے, یہ اطاعت کا محور ہے. اس کے بعد جب مولا کی اجازت سے جواب دیا تو کیا کہا کہ لعنک اللہ, کہ خدا تجھ پر لعنت کرے, ولعن امانک, اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے, یہ اطاعت کا منزل ہے. اور کہا کہ اتؤمننا, کہ ہمارے لیے امان نامہ موجود ہے میرے اور میرے بھائیوں کے لیے, وابن رسول اللہ لا امان اللہ, اور رسول اللہ کے بیٹے کے لیے کوئی, یہ مقام فنا ہے کہ جو ہمیں یہاں پر دکھ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم جو ہے وہ مولا عباس کا, بس بہت ہی اہم جو ہے کہ جب مولا عباس چلے جاتے ہیں مولا سے اجازت لے کے، اور مولا کہتے ہیں کہ بھائی پانی کا انتظام کرو، پیاس جو ہے بہت شدید جو ہے وہاں پر غالب ہے. تو ایک عجیب منظر دیکھا تاریخ نے. شہید متحری اس کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ تاریخ جو تھی وہ دو دل ہوئی ہوئی تھی. تاریخ خود پریشان تھی کہ آج ہوگا کیا، کہ علمدار کربلا ابن امیر المومنین قمر بنی ہاشم جا رہے پانی لینے پیاسوں کے لیے، اور خود بھی سب سے زیادہ پیاسا ہے کیونکہ علمدار ہے. سب سے زیادہ پیاس کی شدت علمدار کو ہونی چاہیے کہ سارے معاملات وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آج وہ پیاسوں کے لیے پانی لینے جانا چاہ رہا ہے تو تاریخ کیا دیکھتی ہے؟ جب فرات پہ ربی محمد ابن حنفی اور مولا ابوالفضل عباس کا جب ہم نے مقایسہ کیا، تو جب فرات پہ گئے اور دشمن نے ہیبت دیکھ کے، علی کی شجاعت دیکھ کے ان کے اندر راستہ جب چھوڑ دیا بغیر، تھوڑی موٹی جنگ ہوئی ہے، پھر آپ چلے گئے فرات پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مولا ابوالفضل عباس چلو میں پانی بھرتے ہیں، اور گویا کہ جب وہ چلو میں پانی بھرتے ہیں تو فذکر آتش الحسین، مقتل کے جملے کہ جب چلو میں پانی بھرا تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس جو ان کو ستانا شروع ہوئی، اور پانی کو پانی پہ پھینک دیا. یہ جملے کہ پانی کو پانی پہ پھینک مارا، یعنی اس حد تک جو ہے وہ اطاعت تھی، اپنے زلجنہ کو پانی دیا، زلجنہ نے پانی سے منع کر دیا. تو یہاں پر لشکر بھی پریشان تھا دشمن کا کہ یہ کیسا بھائی ہے، کیسا علمدار ہے کہ جو ہے اس معرفت کی اور اس اطاعت کے مرتبے پر جو ہے وہ یہاں پر ایک جملہ ہے کہ جب سب پریشان تھے، حیران تھے، دشمن کے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ علمدار نے کیا جوہر دکھائے وفا کے، تو اس کا جواب لوگوں کے دلوں میں جو یاد ہوتا خود مولا عباس نے دیا، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک وہاں پر شعر پڑھتے ہیں کہ جو پانی جب پھینک دیا اور جب فرات سے باہر آئے مشق میں پانی بھر کے، تو فرمایا کہ یا نفس میں بعد الحسین ہونی، کہ اے نفس، اے عباس، حسین کے بعد صرف ذلت ہے، حسین کے بعد اگر تم رہے تو صرف ذلت ہے. وبعد او لا کنتی ان تکونی، اور اس کے بعد اگر تم ہوگے تو صرف ذلت ہے. حاضر حسین شارع المنون، حسین جو ہے وہ موت کا شربت پی رہا ہے. و تشربینا بے بار دل معین، اور تم جو ٹھنڈا پانی پینے کی آس کر رہے ہو، شوق کر رہے ہو. ہی ہاتھ ما حاضہ فعال و دینی، یہ کیا میں عمل انجام دوں گا اگر انجام دوں گا تو. ولا فعال و صادق الیقینی، اور میرا جو مولا ہے وہ یہ کام انجام نہیں دے رہا حالانکہ تم کام انجام دے رہے ہو. تو اس کے پاس جب مولا کا آتے ہیں اور دست راست قلم ہو جاتا ہے تو عجیب شعر کہیں گے، ولو واللہ لو قطع تم یمینی، تم میرا دست راست جو ہے وہ قط کر دو. انی او حامی ابدن ان دینی، میں ابدن جو ہے دین سے حامی رہوں گا. ان امام ان صادق الیقینی، اپنے امام کا حامی رہوں گا. سبت نبی طاہر الامینی، نبی صدق جا نبی دین مصدقا للواحد الامین. اس کے بعد جب بایاں ہاتھ مولانا ذکر فرمائیں گے، بس میں ان کے کلام سے سیرت کے نقطے بیان کروں کہ جب بایاں ہاتھ بھی جو ہے وہ قط ہو گیا تو فرمائے گا، یا نفسی لا تخشا من الکفار، کہ اے نفس کفار سے مت ڈرو. وہ اب شریب رحمت الجبار، اور اپنے جبار کی رحمت سے جو ہے وہ امید لگاؤ. مان نبی سید الابرار فاصلہم یا ربی حر النار قد قطعوا بے بغیہم یا سارا، یعنی انہوں نے جو ہے میرا دستے جو ہے وہ، اس کے بعد اور بھی بہت جملے ہیں لیکن بس یہ خلاصتاً اگر بیان کرنا چاہیں تو مولا ابوالفضل عباس جو ہیں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ولایت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں. کہ اگر مقام فنا اختیار کرنا ہے تو تمہارے پاس ایک شخصیت ہے جو سورج کی طرح چمک رہی ہے. مولا
جی بہت شکریہ کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان کی شخصیت کے بعض پہلو اجاگر کیے. آپ صاحب جو وقت معین تھا پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی چاہوں گا کہ ذرا مختصر انداز میں ذکر مصیبت ہو جائے.
حضرت عباس علمدار کی شخصیت کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے، اور اس پر جو ہے مزید گفتگو کی بھی گنجائش ہے، کافی گنجائش ہے، اس میں بات کی جا سکتی ہے حضرت عباس علمدار کے حوالے سے. حضرت عباس علمدار نے، جیسے آغا صاحب فرما رہے تھے، کہ حضرت عباس علمدار نے نہ فقط یہ کہ یہ بیان فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہر حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ وہ راہ بھی دکھلائی کہ کس طرح سے ہم اس مرتبے تک، اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. ایک حضرت عباس علمدار کے جب بازو قلم ہوئے تو آغا صاحب نے وہاں پہ یہ مولا کے جو ہے نا یہ جملے بیان فرمائے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں اس کا ترجمہ اس طرح سے کروں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں اپنی دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی صورت میں بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور عباس علمدار، اب چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کچھ نکات بیان کروں لیکن وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا۔ دیکھیے ایک لطیف نقطہ یہاں پر ہے کہ کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ کیوں حضرت عباس علمدار کے دو بازو قلم ہوئے، تو اس عارف نے بہت گہرائی میں جا کر جواب دیا، کہا عباس نے اپنے بازوؤں کو سزا دی ہے۔ کیوں اپنے بازوؤں کو سزا دی ہے؟ کہا ان ہاتھوں پر حسین کے بچے پیاسے ہیں، پھر بھی یہ ہاتھ تر ہو گئے پانی کے ساتھ۔ کہتے ہیں منظر کشی جو ہو رہی ہے، اب وقت نہیں ہے اتنا کہ میں، نہ مجھ میں حوصلہ ہے کہ میں بیان کروں۔ عباس علمدار کا ایک کنیہ جو ہے ابل قربہ ہے، ابل قربہ، قربہ مشکیزے کو کہتے ہیں اور اب باپ کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کو ابل قربہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عباس علمدار اس مشکیزے کی حفاظت یوں ہی کر رہے تھے جیسے کسی باپ کی آغوش میں بچہ ہو اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، تو جیسے اپنے بچوں کو بچایا جاتا ہے، اس ویسے ہی جو سکینہ نے مشکیزہ دیا تھا اور سکینہ کی پیاس بار بار تڑپا رہی تھی، علی اصغر کی پیاس تڑپا رہی تھی، حسین کی پیاس تڑپا رہی تھی، عباس علمدار اپنا مشکیزے کو بچا رہے تھے۔ کبھی اپنا دایاں ہاتھ آگے کرتے اور کہتے کہ میرا دایاں ہاتھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن جو ہے خیمہ گائے حسینی تک پانی پہنچ جائے، کبھی بایاں ہاتھ۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ جب دونوں ہاتھ عباس علمدار کے قلم ہو گئے، عباس علمدار نے حوصلہ نہیں ہارا، وہ عباس ہے، وہ علامت العسکر حسین ہے، وہ کیسے حوصلہ ہار سکتا ہے؟ لیکن ظالموں نے ایک وار ایسا کیا کہ جو وار مشکیزے حسینی کو آ کر لگ گیا۔ ادھر مشکیزے کو تیر لگنا تھا، پانی کا گرنا تھا، عباس علمدار وہاں پر جو ہے بس ایک تیر جو ہے دوسرا آ کر لگا عباس علمدار کی آنکھوں میں۔ اب میں یہ دیکھیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مصائب سنے نہیں جاتے، مصائب کو انسان محسوس کرتا ہے، مصائب کو محسوس کرے انسان تو پھر تڑپتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر ہم میں سے، آپ یا ناظرین میں سے کسی کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور اس کے دونوں بازو بھی قلم ہوں، وہ کیسے اپنی آنکھ سے تیر نکالے گا؟ وہ کس طرح سے اپنی آنکھ سے جو ہے نا وہ تیر نکالے گا؟ جس کی آنکھ بھی ٹوٹ گئی ہو، مشکیزہ بھی چھلنی ہو گیا ہو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ عباس علمدار نے سر نیچے کیا اور نیچے سے اپنے زانوؤں کو بلند کیا، بس یہ وہ لمحہ تھا کہ کسی ظالم نے عباس علمدار پر وار کیا۔ جیسے ہی عباس علمدار پر وار کیا، عباس علمدار یوں زمین پہ آئے گورا عرش فرش پر آ گیا ہو، گویا آسمان زمین پر آ گیا ہو۔ کیوں؟ یہ اس لیے عزاداران سید الشہداء، اور ہم سب عزادار ہیں، باب الحوائج کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو شہید بھی آتا ہے، زمین پر آتا ہے، وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، لیکن یہ ام البنین کا لخت جگر، یہ عباس علمدار جب زمین پر آئے ہیں تو نیچے لگانے کے لیے ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں میں کہوں گا عباس علمدار آپ کے بازو سلامت نہیں ہیں، لیکن شاید بقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے حسین کی ماں تجھے لینے کے لیے آئی ہو اور اپنا دامن پھیلا کر کہا ہو آ میری آغوش میں، ہاں جا عباس علمدار کو اپنی آغوش میں لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عباس علمدار کے لاشے پر اور آخری ٹائم پر جب پہنچے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، زانو اقدس پر جو ہے سر رکھا ہوا ہے، لیکن بعض روایات لکھتی ہیں کہ عباس علمدار سر کو ہلا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زانو سے وہ اپنے سر کو جو ہے وہ ہٹا لیں۔ تو یہاں پہ مختلف علماء نے تبصرے کی ہیں، یہاں پر ایک یہ ہے کہ عباس غلام تھے، ان کو تربیت یہ ہوئی تھی، اور دوسری یہ ہے کہ عباس نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے لینے کے لیے کون سی بیوی آئی ہیں، حسین آپ امام ہیں لیکن مجھے لینے کے لیے تیری ماں زہرا آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ناظرین آپ نے جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مختلف جو اہم پہلو ہیں زندگی میں ان کے بارے میں سنا دیکھا اور پھر آخر میں مختصر سی ذکر مصیبت بھی اور یہ عبادت مکمل کی ہم نے. انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مأموره اور خوشته مدرد قدیدن که تاریسل به خودش بودن اینا رو فرستاد به سوی تاریس. این در مأمور یکی خواهر زینب کبرا انت الحمدلله عالمتون غیر و معلمه و چون در باره زینب کبرا حرف میزنه که انسان به یاد یک الهی از خاندان پیغمبر هم علی بن حسین صلوات الله علیه امام سجاد هم خواهر دیگرش ام کلثوم هم سکینه هم فاطمه بنت الحسین از خاندان پیغمبر چندین نفر به صورت ظاهر اسیران در دست دشمنان و در باطن مأمورانی از جانب اون مرکز الهام و وحی خداوندی اعزام بودنده کوفه و شام و مدینه و از کنم که در همون چند روز اسارت و بعد از اسارت و تا آخر و عمرشی در قطری از اقصار و هر خدایی احیا کردن زنده کردن و همین عملی که امام حسین انجام داد بهره بردان.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں بعض ایسے سوالات کے جوابات دیتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں اور نہضت کربلا نہضت عاشورہ کو کم رنگ کرنے کے لیے اعتراضات جو کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے. تو لہٰذا اسی ایام محرم کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک عنوان آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا, وہ تھا لعن از دیدگاہ قرآن و سنت, کہ آیا لعن ایک مفہوم مقدس و قرآنی و الہی ہے یا نہیں. تو پچھلے پروگرام کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ لعن قرآن میں بھی آیا ہے اور پیغمبر کی سیرت میں بھی وارد ہوا ہے کہ انہوں نے بعض افراد بعض طبقات اور بعض صفات کے حامل افراد پر لعن کی ہے اور لعن کے مفہوم کو کھولا اور بیان کیا کہ لعن خدا کی رحمت سے دوری کا معنی رکھتا ہے. خداوند متعال کی جانب ہو تب بھی رحمت سے دوری مراد ہوتی ہے اور اگر انسان کی طرف سے ہو تو یہ بد دعا کے معنی میں ہوتا ہے اور اس سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ خدا جو ہے تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے. اور پھر یہ بیان کیا کہ لعن اور سب و شتم گالی گلوچ ان کے درمیان فرق ہے, مساوی نہیں ہے. یہ لعن ایک الہی فعل ہے, قرآن کے اندر موجود ہے, ایک مقدس ہے چونکہ قرآن میں آیا ہے اور خدا نے انجام دیا ہے یہ فعل. لیکن گالی گلوچ ایک برا فعل ہے اور قرآن نے اور سنت پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے. ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے مکتب اہل سنت کے اندر کہ یزید کے اوپر لعن کرنا چاہیے یا نہیں. تو ایک طبقہ موجود ہے علماء کا جو قائل ہے کہ یزید کو لعن نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اسی کا جواب لینے کے لیے جو ہے وہ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور آج ہم اسی کو ہی فوکس کر کے اور اس کے اوپر اس کو محور بناتے ہوئے اپنے علماء سے اس کا جواب طلب کریں گے اور اس پروگرام پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید طاہر نقوی صاحب کو اور جناب مولانا جمشید علی صاحب کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے دوبارہ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ہم آغا سید آپ سے کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کو ہی ہم تسلسل دیتے ہیں ایک سوال کے جو پچھلے پروگرام سے ریلیٹڈ ہی بنتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ لعن جو ہے وہ الہی فعل ہے، ایک مقدس فعل ہے، تو اب اس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ غلط چیز ہے۔ لیکن پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء کی طرف سے، مکتب اہل سنت کی طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وصفی لعن کے ہم بھی قائل ہیں اور شخصی طور پر کسی کو لعن کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ میں چاہوں گا پہلے تو آپ وصفی لعن اور شخصی لعن سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت فرما دیں، اور پھر اس کو وضاحت فرمائیں کہ آیا واقعاً قرآن کی روح سے، سنت پیغمبر کی روح سے فقط وصفی لعن جائز ہے، یا نہ ہمارے پاس ایسے موارد ملتے ہیں کہ جہاں پر شخص کے اوپر بھی لعن کی گئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر الناصر و معین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت اساسی نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ پہلے تمہید کے طور پہ ایک تذکر یہاں پر بیان کروں کہ یہاں پر جو ہم لعن کو لے کر آئے ہیں، آپ نے بھی یہاں پہ اشارہ فرمایا ہے اور فوکس کیا ہے اس چیز کو کہ یہاں پہ ہمارا مراد یزید ہے، ہماری مراد ہرگز مقدسات اہل سنت یہاں پر مراد نہیں ہیں، بلکہ ہمارے علماء اور مراجع جو تشیع کا شاخص ہیں اور تشیع کی پہچان اور ذمہ داران ہیں، زعماء تشیع ہیں، اور انہی کا قول جو ہے وہ حجت ہونا چاہیے، اور ہے، انہوں نے صریحاً جو ہے یہ فرمایا ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ اور نابخشش، ناقابل بخشش گناہ ہے۔ اور اس ضمن میں آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی کے فتاوی موجود ہیں اور لوگ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر، اور پھر یہ کہ جو لوگ لان تان کرتے ہیں یا تو جہلا ہیں، عوام الناس ہیں، معاشرے کے بالکل عام لوگ ہیں کہ جن کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، یا پھر خائنین ہیں، یعنی جو آپ سمجھے کہ MI6 ایجنٹ ہیں جو کہیں سے جو ہے وہ پلانٹیڈ ہیں۔ اور
جی ہاں، اور لان تان سے مراد ہماری وہی توہین، گالی گلوچ، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک مفہوم پایا جاتا ہے، اور وہ اس سے پھر آگے مقدسات اہل سنت کو، ہاں، فرقہ واریت کو جو ہے وہ فروغ ملتا ہے، وہ مراد لے رہے ہیں ہم یہاں پہ، کہ یہ ہماری بحث میں یہ مراد نہیں ہے۔ اور مورد بھی جو ہم نے کیا، چونکہ ایام محرم ہیں، تو اس میں ہم یزید ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر لان جائز ہے۔
تو اب آتے ہیں یہاں پر، یہی سے ایک نقطہ جو ہے وہ یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ برے کو برا نہ کہیں، تو یہاں پر دیکھیں ایک بہت اساسی، یعنی عقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں یا قرآنی حدیثی اعتبار سے بھی، تو یہ نقطہ انتہائی بے احساس ہے، اور انتہائی جو ہے وہ ایک لغو چیز ہے، کہ غلط چیز ہے کہ آپ برے کو برا نہ کہیں، بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ برے کو برا کہیں اور اچھے کو اچھا کہیں، اچھے کو برا نہ کہیں۔ برے کو برا کہنا غلط نہیں ہے، اچھے کو برا کہنا غلط ہے، اور وہیں پر برے کو اچھا کہنا یہ بھی غلط ہے۔ برے کو برا کہیں، اچھے کو اچھا کہیں، جو ہے وہ صادق کو صادق کہیں، کاذب کو کاذب کہیں، فاسق کو فاسق کہیں، یعنی آپ کبھی یہ مقام تبدیل نہ کریں۔ آپ اگر آپ برے کو برا نہیں کہیں گے، چور کو چور نہیں کہیں گے، ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہیں گے، معاشرے کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور پھر جو میزان ہے، جو شناخت ہے، جو تفقیق حق و باطل کی، وہ کیا ہوگی؟ مخلوط ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ وصفی اور شخصی، میرے خیال میں اب پہلے وضاحت کرتا ہوں کہ وصفی اور شخصی کیا ہے، ہمارے ناظرین متوجہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ علت کیا ہے اس کی۔ تو وصفی لعنت یہ ہے کہ آپ کسی شخص کا نام نہ لیں، آپ صفات کے ساتھ لعنت کریں، کہ فرض کریں ظالم پہ لعنت ہو، کاذب پہ لعنت ہو، مشرک پہ لعنت ہو، لیکن آپ شخصی کیا ہے؟ شخصی یہ کہ آپ نام لے کے لعنت کریں، مثال کے طور پہ زید ہے، عمر ہے، جو بھی نام ہے، کوئی نام بھی، اینی ون، کوئی نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ مختلف
نام مشخص ٹارگٹ کر کے لعن کرنا، یہ شخصی لعنت ہے،
بالکل۔ تو یہاں پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے، اہل سنت علماء کی جو ایک تعداد ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے وہ وصفی لعنت ہونی چاہیے، شخصی لعنت نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ وہ یہاں پہ دلائل اپنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانن، کہ میں جو ہے وہ لعان مبعوث نہیں ہوا، میں جو ہے وہ لعن کرنے والا، اور میں جو ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہوں، جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ اس کا جواب ایک تو ہماری کل کی نشست کے اندر گزشتہ اس میں بیان ہوا کہ جب خدا لعنت کر رہا ہے اور پھر جو ہے وہ تمام لوگوں کو کہا لعنت کرنے کا, ملائکہ لعنت کریں تو رسول اللہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. اور دوسری بات جو اس حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں, یہاں پہ ایک تو لعان لفظ استعمال ہوا, یعنی یہ صیغہ مبالغہ احسن تم, یعنی خود آپ دیکھیں تو اس یعنی جائیگاہ کے اعتبار سے بھی پہلا جو مرتبہ ہے وہ رحمت کا ہے. یعنی اسلام کی بنا اولی یا اصل اولی کیا ہے کہ لوگوں کو جلب کیا جائے, نزدیک کیا جائے, یعنی اصلاح کی جائے, ان کی دور نہ کیا جائے. آپ دیکھیں ابو جہل اس طرح کے افراد کے لیے پہلی کوشش کیا ان کو نزدیک کرنے کی کوشش ہے اور اس کے بعد دور کیا گیا ان کو یا جو بھی ہے. تو یہاں پر یعنی پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہی کہ یہاں پہ ایک احتیاط ہے مسلمانوں کے اندر, ایک بات شخص ہے جو کلمہ گو ہے, مسلمان ہے اور دلی طور پہ واقعا مسلمان ہے اور اس سے غلطی بھی ہو رہی ہے, اچھے کام بھی کر رہے ہیں, برے کام بھی اس سے سرزد ہو رہے ہیں,
تو وہاں پہ تاکہ جلدی نہ کریں لعن کرنے میں,
احسن تم ممکن ہے کہ وہاں پہ. اور تیسری بات یہ کہ یہاں ممکن ہے کہ جو اچھے اور سچے لوگ ہیں, یعنی اگر انسان ایک اپنا شیوا بنا لیتا ہے لعنت کو تو پھر ہر قصر نہ قصر پہ کیا انسان لعنت کرتا ہے,
جیسے تھوڑی سی غلطی دیکھی لعن بھیج دی اور پھر اسی طریقے سے وہ لعن کا مفہوم بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا.
تو اب یہاں پہ آتے ہیں یزید کی طرف. آیا یزید
بس آپ کی اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اگر کہا گیا کہ میں مبعوث لعان نہیں ہوا, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی بھی لعنت نہیں کی پیغمبر نے, قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول اور ملائکہ اور ان ناس کا تعبیر آئی ہوئی ہے کہ لعنت کرتے ہیں, پس لعن کرنا پیغمبر کی زندگی میں ثابت ہے. لعان ہونا جو ہے یہ پیغمبر کا جو ہے وہ شیوا نہیں تھا کہ بہت زیادہ اپنا شیوا بنا لے, زیادہ لعن کرے اس میں آ کے.
بالکل. پھر شجرہ ملعونہ کی جو بحث ہے قرآن کی آیت ہے, تو وہاں پہ باقاعدہ روایات میں تعین کی گئی ہے, مستاق کو بیان کیا گیا یہاں, یا پھر جو آیت ہے کہ فاسق خبر لے کے آئے تو وہاں پر بھی ایک تعین کی گئی ہے کہ اس سے مراد کون ہے.
تبت جدہ میں بھی تعین کی گئی,
بالکل کہ خود نام لے کے جو ہے وہ اس کا جو ہے اس پہ لعنت کی گئی ہے. تو اب آتے ہیں یزید کی طرف, کیونکہ ہمارا جو محور بحث اور محور کلام ہے یزید ہے. تو یعنی میں یہ سوال کرتا ہوں اہل سنت علماء سے جو منکرین لعنت ہے, کہ انشاءاللہ بیان ہوگا, کہ آپ یزید جیسے افراد کی طرفداری کر کے کیا چاہتے ہیں, کس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس چیز سے آپ کیا اسلام پہ احسان کرنا چاہتے ہیں یا بہت بڑی خیانت کرنا چاہتے ہیں؟ اور برے کو
یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کا شقی ترین انسان ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے نواسۂ رسول کو وہ شہید کرواتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتا ہے, ان کو اسیر کرتا ہے, پھر وہ واقعہ کے جو مدینہ کے اندر پیش آیا کہ تاریخ کا تاریخ ترین جو ہے زمانہ وہ شمار ہوتا ہے واقعہ حرا کے نام سے یا حرا کے نام سے جو بھی ہے وہ مراد ہے, اور پھر بندہ کہے کہ اس انسان کے لیے جو ہے وہ لعن جو ہے وہ اصل ممکن ہے, وہی خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا جا کر. جی بہت شکریہ. اس میں اگر کوئی نقطہ ہے بیان کیجیے, پھر اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں.
نقطہ ایک چونکہ اگلی بحث کے لیے مقدمتاً ضروری ہے, وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تو جو ہے وہ یزید کی جو لعن کا مسئلہ ہے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ یہاں پہ جو مبنا ہے اہل سنت علماء کا, یعنی اکثریت تو قائل لعنت کرنے کی, بعد میں بیان کیا جائے گا, تو اس کے اندر ایک اہم عنصر ہے کون سا, کہ یزید پہ اگر لعنت جو لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے وہ کس بنا پہ کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ اہم چیز وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یزید یا تو قتل میں جو ہے وہ ملوث نہیں تھا, یا پھر یہ قتل اس مقدار میں نہیں تھا کہ اس کو کافر بنائے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ لانتی ہے یا ملعون ہے, وہ کہتے ہیں چونکہ یہ قاتل ہے اور یہ براہ راست شامل ہے.
اس کو چاہوں گا کہ میں آغا صاحب سے سوال کروں گے کہ آگے چل کے جو ہے یہ ایک دلیل کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے, تو میں یہیں پر ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ آیا واقعاً ہمارے پاس قرائن اور شواہد نہیں ہیں کہ یزید جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں دخالت نہیں رکھتا تھا, اس کی مرضی کے بغیر یہ کام ہوا ہے یا نہ؟ ہمارے پاس قطعی تاریخی شواہد موجود ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ یزید ہی نے یہ کروایا ہے اور وہی اصل سبب ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی محمد و علی طیبین الطاہرین, اما بعد, السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین. جی بالکل, تاریخ کے اندر جو ہمارے لیے مشکلات یہ ہیں کہ ہم جتنا جتنا تاریخ سے زمانی فاصلہ لیتے گئے, تاریخ کے اندر تبدیلی آتی گئی, تحریف پیدا ہوئی, حتیٰ کہ ہماری احادیث محفوظ نہیں رہی تحریف سے. تاریخ تو ایک عام سا علم تھا اور عام لوگوں کے ہاتھوں میں تھا اور وہ تو بہت آسانی سے تبدیل ہوتا رہا, اور پھر ہماری ایک اردو زبان کی ایک ضرب المثل بھی ہے کہ بعض اوقات دیگ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنا چمچہ گرم ہو جاتا ہے. یزید کے معاملے میں بھی یقیناً ایسا ہوا. خود یزید جو کہ ایک احمق ترین انسان تھا تاریخ کا, اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ جب کربلا کا واقعہ آیا اور کربلا کے واقعہ کے بعد جب اسرائے کربلا شام پہنچے تو اگر چاہتا تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا, لیکن اس نے بالکل ایک وہی شراب خور والا معاملہ, وہ شراب خور والا سارا کا سارا اخلاق ظاہر کیا, خوشی کا اظہار کیا, تاریخوں کے اندر موجود ہے. تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا تھا. اس کے بعد جو علماء آئے انہوں نے کوشش کی, علماء اہل سنت, الحمدللہ ہمارے مکتب میں کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے, علماء اہل سنت ہے, انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کسی طریقے سے بچا لیں.
یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, ایک عالم کا قول ہے کہ جتنا بڑا گناہ جو ہے ان لوگوں کا ہے کہ جو یزید کے افعال کو, اس کے فسادات کو, اس کے کرتوتوں کو قرآنی رنگ پیش کر رہے ہیں, حدیثی رنگ میں پیش کر رہے ہیں,
ثابت کر رہے ہیں,
قرآن کی آیتیں لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے.
بالکل,
اور یزید سے بڑا گناہ ہے لوگوں کا.
بالکل, ایسے
دیکھیں اگر اس وقت کے جو جس وقت کربلا کا حادثہ پیش آیا اور واقعہ پیش آیا یہ سارا, اگر اس وقت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور مکہ سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا اور کربلا کے بعد پھر اسرا, اور جس وقت اس وقت سارے مورخین نے جو کچھ تحریر کیا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ خود یزید واقعہ کربلا سے پہلے ہی وہ اس دور کے لوگوں کے لیے اور سرکردہ لوگوں کے لیے مشخص تھا کہ یزید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرے گا. یہ پہلے جناب ابن عباس جانتے تھے, جناب عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ یہ یزید اگر امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی اور خروج کیا تو یزید قتل کرے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, ہماری احادیث کی کتابوں میں, اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے, جو اتفاقاً یہی جو منکرین ہیں لعنت کے انہوں نے دلیل بھی دی ہے کہ جب جناب ابن عباس آپ کو منع کر رہے ہیں آپ کیوں نکل گئے تھے, آپ نے قیام کیوں کیا تھا. یعنی وہ جانتے ہیں کہ جناب ابن عباس بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو یزید قتل کروا دے گا. انشاءاللہ ہم بعد والے اس مرحلے میں بحث کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا دلیلیں دی ہیں, ان کو رد کریں گے.
خود جو ولید کے نام جو خط لکھا,
خط لکھا تھا, بالکل
جی, باقاعدہ واضح حکم دیا,
بالکل تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں وہی خط جو آپ کر رہے ہیں وہاں اس کا تذکرہ ہے. اور اس خط کا اگر لہن دیکھیں تو وہاں پر صراحت کے ساتھ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ جب یہ دمشق میں نہیں تھا, جب حاکم شام کی وفات ہوئی دمشق میں نہیں تھا, یہ باہر سے واپس آیا, اس کو پتہ چلا کہ حاکم شام فوت ہو گیا ہے, تو اس نے سب سے پہلے مدینہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ میرے لیے وہاں پر بیعت لو, اور خصوصاً دو شخصیات کا ذکر کیا, حسین بن علی کا اور عبداللہ بن زبیر کا, ان دو سے میرے لیے بیعت لو اور اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کو قتل کر دو اور ان کا سر میرے پاس بھیجو. یہ اس تاریخ یعقوبی کے اندر الفاظ موجود ہیں. اور اس کے بعد کہا ہے کہ عام لوگوں سے بھی بیعت لو اور جو انکار کرے وہی پہلے والا حکم ان کے لیے بھی ہے. اور پھر تیسرا یہ جملہ لکھا کہ ان دو شخصیات حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کے لیے یہ حکم تاکیدی ہے. یہ تاریخ یعقوبی کے اندر موجود ہے. اب اس تاریخ یعقوبی نے اس کے بعد جو لکھا ہے کہ وہاں پر مروان بن حکم بھی موجود تھا. جب اس ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور امام حسین علیہ السلام نے ظاہری طور پر انکار کیا کہ میں ابھی بیعت نہیں کرتا, بعد میں انشاءاللہ ایک ٹائم پہنچ جائے, وقت پہنچ جائے تو بیعت کا فیصلہ ہوگا, اس مروان بن حکم نے اس ولید کو کہا کہ آج حسین کے سر اتارنے کا موقع ہے, اگر آج حسین کا تو نے سر نہ اتارا تو حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اب یہاں پر ولید بن حکم نے نہیں کہا کہ مجھے یزید نے حکم نہیں دیا سر اتارنے کا یا قتل کرنے کا, بالکل نہیں بولا, بلکہ اس کے بعد یہاں پر تاریخ طبری نے چپ ہو گیا ہے, اس نے نہیں لکھا. اس کے بعد الامامۃ والسیاست کے اندر انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ ولید نے یہ جواب دیا کہ آپ جس کام کا مجھے مشورہ دے رہے ہیں, اگر مجھے اس دنیا کے اندر موجود ہر وہ چیز جس پر سورج چمکتا ہے مجھے عطا کر دی جائے تو پھر بھی میرے لیے گھاٹے کا سودا, نقصان کا سودا ہے, میں یہ نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب مروان بن حکم کے سوال اور ولید کے جواب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید بھی جانتا تھا کہ یزید کا حکم کیا ہے اور مروان بھی جانتا تھا کہ یزید نے کیا حکم دیا ہے. اور اب اس طرح ان دو تاریخوں کو الامامت و سیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 تاریخ یعقوبی جلد 2 کے اندر موجود ہے. اور جب یزید نے سنا, یہ تیسرا شاہد ہے, جب یزید نے سنا اور اس کو پتہ چلا کہ ولید نے مروان کا مشورہ نہیں مانا,
اس نے فوراً ولید کو حکومت سے اس مدینہ کی حکومت سے عزل کر دیا، معزول کر دیا، اور اس کی جگہ عمر بن سعید کو یا عمر بن سعید کو اس نے حاکم بنا دیا۔ اب یزید کا یہ فعل کہ ولید کو حکومت سے سائڈ پہ کر دیتا ہے اور عمر بن سعید کو مدینہ کا حاکم بناتا ہے، آیا یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ولید نے جو کام کہا، یزید نے جو کام کہا تھا ولید نے وہ انجام نہیں دیا؟ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ قتل امام حسین علیہ السلام تھا۔ اس کے بعد اگر اتنے تک یہ دو کتابیں، اب اس کے بعد دیکھیں وہی چیز کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر اور بہت ساری شخصیات آئیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ اگر اس وقت باہر قیام کرتے ہیں تو یزید ایک فاسق فاجر ظالم انسان ہے، وہ آپ کو شہید کر دے گا۔ یعنی اس وقت کے جو سرکردہ سیاسی لوگ تھے جن کے معاشرے کا اندر ان کا سیاسی کا مقام تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ یزید قتل کروائے گا، وہ ان کو علم غیب تو نہیں تھا کہ وہ آ کر امام حسین علیہ السلام کو منع کر رہے تھے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوفہ کا حاکم شہید کر دے گا، قتل کر دے گا، یا تمہیں مدینہ کا حاکم قتل کر دے گا، مکہ کا حاکم، نہ، سب نام یزید کا لے رہے تھے۔ اور خود اس نے، جناب طبری نے امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب یہ شخصیات ملنے کے لیے آئیں تو امام حسین علیہ السلام نے اقرار کیا، میں بھی جانتا ہوں کہ یزید مجھے قتل کرے گا، میں قیام کروں یا نہ کروں، میں مکہ چھوڑ کر جاؤں یا نہ جاؤں، یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ابی محمد احمد بن عاصم کوفی، کتاب الفتوح جلد نمبر 5 میں یہ کہتا ہے کہ بین ہی وہی کلمات، وہی خط جو تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، یہ بھی لے آیا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ یزید نے بین ہی الفاظ لکھے، فخذ حسیناً و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر بالبیعت اخذاً شدیداً ولیست فیہ رخصت حتی یبایعوا، کہ یہ تین شخصیت کے نام اس نے ذکر کیے ہیں کہ حسین ابن علی سے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے، تو جو خط لکھا تھا یزید نے حاکم شام کو، اس خط کے اندر دو شخصیت کے لیے خصوصاً اس نے ذکر کیا، جی حاکم مدینہ کو جو خط لکھا تھا وہ اس کے اندر دو شخصیت کا خصوصی ذکر کیا، حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کا، کہ ان کو حاضر کرو، ان سے میری بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر میرے پاس بھیج دو، اور اس کے بعد تیسرا جملہ اس کا یہ تھا کہ لوگوں سے بھی میری بیعت لو، اور جو جو لوگوں سے میری بیعت کا انکار کرے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور پھر تیسرا جملہ تاکیداً اس نے کہا، لکھا اس خط میں، کہ اگر حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر کے انکار کریں تو ان کے بارے میں اس حکم کی میں تاکید کرتا ہوں۔ تو دیکھیں تاریخ یعقوبی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس وقت کی جتنی بھی کتابیں، تاریخی کتابیں، ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ خط موجود ہے، فخذ حسیناً و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر بالبیعت اخذاً شدیداً ولیست فیہ رخصت حتی یبایعوا، کہ ان تین شخص، اس تعبیر کے مطابق تین شخصیت کا نام لیا گیا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کا، ایک ان کو اخذاً شدیداً، ان سے اخذ شدید لو، ان سے بیعت حتماً لینا ہے، اور اگر اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، کہ اس کا مفہوم بھی یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد جناب دیکھیں کہ مروان بن حکم نے جب اس حاکم شام کو، حاکم مدینہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آج حسین ابن علی آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اور ان کو قتل نہ کیا تو پھر آپ کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، اب حاکم مدینہ کا جو رد عمل ہے وہ رد عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یزید کی جانب سے قتل کا حکم آیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید نے نہیں لکھا، قتل کا حکم نہیں دیا یا قتل کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس نے کہا ہے کہ جس چیز کا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، اگر اس چیز کے بدلے مجھے زمین و آسمان اور ہر وہ چیز جس پر سورج چمکتا ہے مجھے دے دیں، اور اس کے بدلے میں یہی ایک چیز چاہیں، تو میں یہ انجام نہیں دوں گا، یہ میرے لیے نقصان کا سودا ہے۔ اب جناب اس جو حاکم مدینہ تھا اس کا رد عمل، اس مروان بن حکم کا مشورہ، یہ باتیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ یزید کا حکم تھا، اور اس دور کے جو سرکردہ سیاسی افراد تھے، جناب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر یا باقی بہت سارے شخصیات آئیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ قیام نہ کریں، آپ خروج نہ کریں، کہ یہ یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، آپ کو قتل کر دے گا، تو ان کے مشورے بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو معلوم تھا یزید ایسا ظالم ہے جو قتل کرے گا، تو اس کے جواب میں جو امام حسین علیہ السلام سے جملہ نقل ہوا ہے وہ بھی اسی چیز پر دلالت کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یزید ایسا ہی کرے گا, میں خروج کروں یا نہ کروں, میں قیام کروں یا نہ کروں, میں مکہ میں رہوں یا کربلا کی جانب جاؤں, یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, میں نہیں چاہتا کہ مکہ کی بیت اللہ کی حرمت پیمال ہو. اور اس کے بعد جب اس سرائے کربلا شام پہنچے, وہاں پر یزید کا جو رد عمل تھا خوشی کا اظہار اس نے کیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی کی, تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ یزید قاتل کے اندر ملوث تھا اور اس نے لکھا تھا.
جی ہاں بالکل, یعنی اسی کے امر اور حکم سے یہ سارا کام جو ہے وہ انجام پایا ہے. آ کر انتہائی مختصر انداز میں ہی ہم اس کو بیان کر سکتے تھے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. انشاءاللہ ناظرین ہماری تاریخی کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو ان کو واضح طور پر یہ بات ملے گی کہ یزید ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنا ہے اور باقی افراد اسی کے حکم کی جو ہے وہ پیروی کرتے رہے ہیں. آ کر آپ صاحب, آپ سے سوال جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا اہل سنت کے علماء ان کا اکثریت لعن کی موافق ہے یا اکثریت جو ہے مخالف ہے؟
درست ہے, یہاں پر یعنی جو اہل سنت کے علماء کی جو تقسیم کی گئی ہے محققین نے اور جو استقراء اور تدبر کی ہے ان کی آراء کے اندر, اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی جو نگاہیں ہیں, ان کے جو نظریات ہیں یہ دو طرح کے ہیں. ایک جو دیدگاہ ہے, نظریہ ہے, وہ احساساتی اور عاطفی ہے, یعنی جذباتی پہلو, جس طرح سے امام حسین کے ساتھ ایک احساساتی ہمدردی کا پہلو کہ نواس رسول تھے اور اقرباء رسول میں سے تھے, اہل بیت میں سے تھے, تو ان کا قتل ہونا ایک افسوس کرنا, ایک تأسف کرنا, ایک ظلم ہوا, شہید ہو گئے, نہیں ہونا چاہیے تھا, تو یہ کافی نہیں ہے. ایک اور جو روئی کرد اور دیدگاہ ہے اور نظریہ ہے وہ یہ کہ تحلیلی ہے, علمی بنیاد پر, تحقیق کی بنیاد پر کہ آیا جو ہے وہ یہ اس کا جو ہے دینی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے, یزید نے جو کام کیا آیا وہ شامل تھا, شامل نہیں تھا, وہ لعن کا مستحق ہے یا نہیں ہے, یہ اس انداز سے. تو یہاں پر خالی احساساتی پہلو سے دیکھنا یہ جو ہے کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے اندر کی جو واقعہ ہے اس کے دو صفحے ہیں, ایک سیاہ صفحہ ہے, ایک سفید صفحہ ہے. ایک جو ہے وہ حق ہے, ایک باطل ہے, ایک بلندی ہے, ایک پستی ہے, ایک عروج ہے, ایک سقوط ہے. تو یہاں پر یہ کافی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خالی ہمدردی کر کے جو ہے وہ یہاں پہ بات کو ختم کر دیں,
ایک آہ بھر کے خاموش ہو جائیں.
بالکل, یہاں پہ وہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ عشق قاتل سے بھی, مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. تو یہاں پر یہی ہے کہ آپ, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ امام حسین سے ہمدردی کر کے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں آپ نے مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے تو وہیں پر آپ نے جو ہے وہ ظالم سے تبرع کرنا, یعنی برات کرنی ہے, بیزاری کرنی ہے. تو خیر, ہماری جو مطمع نظر جو گفتگو ہے وہ تحلیلی پہلو ہے. تو یہاں پہ جیسے آپ نے جو ہے وہ سوال کیا, تو اکثریت اہل سنت کی جو ہے وہ یزید کی لعن کی حامی ہے اور موافق ہے, اور یہ قائل ہیں اس چیز کی طرف کہ اس چیز کے کہ یہاں پہ یزید جو ہے ملوث تھا, اور یہ جو قتل ہوا یہ یزید کے کفر کا باعث ہے, اس کے فسق کا باعث ہے, اور ایسا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے, اور یزید پہ جو ہے وہ لعن کرنا چاہیے, تبرع کرنا چاہیے, اس سے دوری کرنی چاہیے. اس میں کافی جو ہے وہ علماء کی پوری بحث ہے, اور یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں اپنے سامعین کے سامنے, جو ناظرین کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں کہ ہم چند ایک علماء کا نام لے رہے ہیں, بلکہ اکثریت سے مراد ایک تو جو ہے وہ یعنی طول تاریخ میں, ہم زمانی طور پہ, ہم مکانی طور پہ, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مکہ میں تھے, مدینہ میں نہیں تھے, یا نہیں, تقریباً فراگیر اور وسیع وہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ان کی نظر ہے, یہ ان کی جو ہے وہ قرآنی, حدیثی اور تاریخی غیر قابل انکار حقائق پر مبنی ہے, استناد ہے اس کا, جس طرح آغا صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں نے ساتھ قرائن جو ہے وہ اسے ثابت کیا کہ یزید پہ لعنت کرنی ہے, تو انہوں نے ثابت کیا قرآنی آیات سے, جو ہے وہ احادیث سے, اور جس طرح سے جو ہے وہ بعد میں بیان کروں گا, ابھی یہاں پہ چلیں گفتگو چل پڑی ہے. تو احمد بن حنبل سے اس کے جو ہے وہ بیٹے نے سوال کیا کہ آیا ہم یزید پر لعنت کر سکتے ہیں یا لعنت نہیں کر سکتے, تو وہ کہتے ہیں کہ کیف لا یلعنو من لعنہ اللہ فی کتابہ, کہ کیوں لعنت نہ کریں جس پر خدا نے جو قرآن میں لعنت کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ این لعن اللہ فی کتابہ, کہ اللہ نے کہاں پہ لعنت کی ہے قرآن کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو احمد بن حنبل ہے, یہ کہتے ہیں کہ فہل حسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, کہ کیا تم اگر اللہ کے حکم سے جو ہے پشت کر کے کیا ہے زمین میں فساد کرو اور جو ہے وہ ارحام کو قطع کرو. اب جو ہے وہ خود احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایو فساد اشد من قتل الحسین, کہ کون سا فساد قتل حسین سے بڑھ کے
یعنی فساد الارض کا یہ مساق بنا کر ان کو جو ہے وہ
اجل اور تام ترین جو ہے وہ کیا ہے اکمل ترین مساق جو ہے وہ
احمد بن حنبل ان کو قرار دے رہے ہیں
اور پھر آپ یہ اگلا جملہ جو ہے میں خود اس میں اضافہ کرتا ہوں, تو قطع ارحامکم یعنی اب یعنی رحم یعنی اول القربہ, اب اہل بیت سے بڑھ کے کون جو ہے وہ ارحام کا مساق ہو سکتا ہے, اور قطع ارحام میں جو ہے یزید سے بڑھ کے کون اس کا مساق ہو سکتا ہے. تو پھر یہاں پہ جو آگے ہے اولائک الذین لعنہم اللہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے جو ہے وہ لعنت کی ہے. تو یہاں تطبیق بھی ہے جو وصفی اور شخصی میں جو الجھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے تطبیق
بھی. احمد ابن حنبل جو ہے یہاں پر کیا کر رہے ہیں, قرآن کی اس وصفی لعنت کا مصداق خود یزید کو قرار دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کی اس کلی لعنت کو اپنے معاشرے کے اوپر تطبیق کریں گے کہ جو صفات اس کے اندر پائی جائیں گی وہ لعنت کا مستحق ہوگا اور لعنت کی جا سکتی ہے اس کو.
تو بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب سے اہم ترین چیز یہ کہ خود یزید کے خانوادے کے افراد, یعنی ایک پوری تاریخ ہے, یعنی خود علماء یعنی بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے علماء, اور اس کے اندر سب سے پہلے خود معاویہ بن یزید, امیر معاویہ کے جو پوتے ہیں اور یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جو ہے اس کا خطبہ ہے باقاعدہ تاریخ میں ملتا ہے, اور اس نے اعلانیہ کہا کہ یہ خلافت ہمارا حق ہی نہیں تھا, بلکہ اس نے سرے سے جو ہے وہ بنی امیہ کہا کہ اس کا حق نہیں تھا, یہ آل محمد کا حق تھا. باقاعدہ یہ خطبہ پڑھیں ناظرین جو ہے وہ پڑھیں, اس میں نکات بیان کیے. خود یزید کا بیٹا ہے, یا تو آپ کہیں نا کہ یہ یزید کے ساتھ اس کا کوئی سیاسی جو ہے مسائل تھے یا کوئی خاندانی مسائل تھے. تو یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو الفرج اصفہانی, اس سے پہلے خود عمر بن عبدالعزیز, یہ اموی بادشاہ گزرے ہیں اور ان کے بڑے کارنامے ہیں تاریخ کے اندر. ہم یہاں سے ہم بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ ہم جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پہ کسی کی طرف داری کے قائل نہیں ہیں, اور یہاں پہ اگر عمر بن عبدالعزیز نامی اموی بادشاہ بھی اگر کوئی نیک کام کرتا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ خود سر عام اپنے جو ہے وہ یزید کے بارے میں, کسی نے اس کے سامنے یزید کو کہا امیر المومنین تو اس نے سختی سے بات تقبیح کی, اس کی مذمت کی کہ آپ کو یہ کیا حق ہے کہ اس بندے کو آپ جو ہے یہ لقب دے رہے ہیں, ملقب کر رہے ہیں اس چیز سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ابو الفرج اصفہانی, یہ بھی اموی ہیں, ان کی کتاب ہے مقاتل الطالبین. تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ خلافت کلن جو ہے وہ آل علی کا حق تھا اور یہ جو ہے وہ بنی امیہ کا حق نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے وہ حسن بصری, یعنی اہل سنت کی بہت مانی ہوئی شخصیت ہیں, یعنی عرفانی اعتبار سے بھی, تصوف کے اعتبار سے بھی, کلامی اعتبار سے بھی, تو بڑا ان کا مقام ہے بڑی تمام تر جو ہے وہ مکاتب کے اندر. تو یہ بھی یہاں پر جو ہے نہ فقط یزید کو برا کہتے ہیں, نہ فقط یزید کے لان کے قائل ہیں, بلکہ مسببین یزید, یعنی جو لوگ یزید پرور ہیں, جو تفکر یزید کو لے کے آ رہا ہے, یزید کو لے کے آ رہا ہے, کہتے ہیں یہ سب پہ کیا اللہ کی لعنت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خود ابو حنیفہ, جو اہل سنت کے بہت بڑی تعداد میں جو حنفی مسلک لوگ ہیں, ان کے جو مؤسس ہیں اور بانی ہیں, ان کا باقاعدہ پوری ان کی ہسٹری ہے, ان کا قیام کی تاریخ ہے بنی امیہ کے بادشاہوں کے مقابلے میں. اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے ابن رشد کو آپ دیکھیں, اس تفتہ زانی کو دیکھیں, ابن خلدون کو دیکھیں, اس کے بعد زہبی کو آپ دیکھیں, فضل ابن روزبہان, یعنی تقریباً تمام تر جو ہے تاریخ کو آپ دیکھیں, تو یہاں پہ اکثر لوگوں نے کیا ہے تصریح کی ہے اور تعین کی ہے کہ یزید جو ہے وہ مورد لان ہے, اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لان نہیں کرتا اس پہ بھی خدا کی لعنت ہو.
بہت شکریہ آپ صاحب, وقت کے دامن میں گنجائش کم رہ گئی, میں چاہوں گا کہ مختصر انداز میں جو ہے آپ اس سوال کا جواب دیں کہ قرآن سے لعن واضح ہے, سیرت سے لعن واضح ہے, اور پھر دخالت یزید بھی ثابت ہو گئی ہے, پھر موافقین جو ہیں انہوں نے مختصر طور پہ جو ہے وہ بیان کر دیے کہ لعن کو جائز سمجھتے ہیں, اور بزرگان اہل سنت ہیں ان کے علماء جن کی یہ پیروی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بعض ایسے افراد کیوں یزید کی لعن کو جائز قرار نہیں دیتے, کیا وجہ ہے اس کی؟
جی بالکل, علماء اہل سنت میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے پہلے صراحتاً جس نے لعنت کا انکار کیا, اگر جس سے پہلے اشارتاً ملتے تھے لیکن جس نے آ کر صراحت کی, ابو حامد غزالی تھے جو ظاہراً 505 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا اور میرے لیے قابل یہ غور چیز ہے کہ آیا یزید قتل حسین میں مداخلت رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا. اور اس کے بعد جو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آیا یزید پر لعنت جائز ہے یا نہیں, تو میں کہوں گا کہ ہرگز, چونکہ میرے لیے ثابت نہیں ہے یہ بات, لہذا میں یہی کہوں گا کہ ایک مسلمان کو ایک گناہ کبیرہ کے ساتھ متہم کرنا اور اس پر تہمت لگانا بھی خود گناہ ہے, لہذا یزید کی لعنت سے اجتناب کیا جائے.
البتہ یہاں پہ ایک چیز میں اشارہ کروں گا کہ خود جو یہ جو غزالی ہیں، ان کا جو آخری نظریہ تھا میں نے کتاب میں پڑھا ہے، آپ میرے ذہن میں کتاب کا نام نہیں آ رہا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس عقیدے سے رجوع کر لیا تھا.
جی جی بالکل جی، میں نے بھی پڑھا ہے کہ اب وہ کتاب میں ڈھونڈتا بھی رہا ہوں مجھے نہیں ملی، انہوں نے واپس عدول کیا ہے یہ میں نے پڑھا ہے، اور ایک عالم دین بھی کل تائید کر رہے تھے کہ انہوں نے عدول کیا. اور اس کے بعد پھر ایک اور شخص آئے عالم دین ان کے، القاضی ابو بکر ابن عربی المالکی، اس نے بھی آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو مورد شک و تردید قرار دیا اور یزید کے اس کام کی توجیہ کرنے کی کوشش کی. خود ابن تیمیہ تو واضح ہے کہ پوری دنیا میں آج کل جتنی یہ فساد پھیل رہے ہیں اور پوری وہابیت جن پر چل رہی ہے، اس کا سارا مبنی یہی ابن تیمیہ ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ اولاً تو یزید کا دخالت قتل حسین میں دخالت ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم نے کہا کہ تاریخ میں ثابت ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ قیام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام کا جب فائدہ نہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا. اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ یزید کی اجتہادی غلطی تھی، کہ جو مشہور نظریہ ہے ان کا. دیکھیں، اور ایک یہ بھی ان کے پاس دلیل ہے کہ مثلا شیعوں نے بلایا تھا، تو ان کا جواب یہ ہے کہ شیعوں نے نہیں بلایا تھا، شیعہ اس وقت بلاتے تھے، کوفہ والوں نے اس وقت لیٹر لکھے تھے، خط لکھے تھے، جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف لے آ چکے تھے. مدینہ سے کیوں چھوڑ کر مکہ آئے؟ وہاں پر تو شیعہ کو کوئی کردار نہیں ہے. اور پھر اگر شیعوں نے بلایا اور خط لکھے تھے تو کوفہ کے اندر کس کا حاکم بیٹھا تھا؟ کس نے کوفہ کے شیعوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور لالچ دیا اور ان کو نصرت امام حسین علیہ السلام سے روک لیا تھا؟
جی ہاں، اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی تفصیلی کیا ہے، اس میں ہم نے نتیجہ یہ دیا ہے کہ جو شیعہ خالص شیعہ تھے وہ تاریخ میں آپ ایک مورد نہیں دکھا سکتے کہ وہ قتل امام حسین، شہادت امام حسین کے اندر ان کا کوئی کردار ہو یا انہوں نے نصرت نہ کی ہو آ کر. ہاں یہ بیان کیا تھا کہ اس میں شیعہ کے مختلف جو ہیں وہ درجات بیان کیے جاتے ہیں، مثلا حب اہل بیت کو بھی شیعہ کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ زہابی نے اور دوسرے نے اپنی کتابوں میں جو ہے وہ لکھا ہے.
تقریباً 9 ہجری تک جو شیعہ کی اصطلاح ہے، یہ جو لفظ شیعہ کی ہے، یہ یہاں پہ شیعہ حبی یعنی جو بھی اہل بیت سے خالی محبت کرتا ہے یا علی علیہ السلام کی فضیلت کا قائل ہے تو اس کو بھی وہ شیعہ کہتے ہیں.
دیکھ لیں کہ مستدرک حاکم لکھنے والے جو بزرگ ہستی ہیں ان کے بارے میں بھی زہابی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ نسائی کے بارے میں مالا الی تشیع مثلا الی رفض یا اس طرح کا لکھ دیتے ہیں آگے. جی
تو ان کو انہوں نے جو دلیلیں جو اپنی طرف سے گھڑی ہیں کہ دیکھیں، ایک دلیل ان کی یہ کہ جی یزید حاکم وقت تھا اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ حسین علیہ السلام فساد پھیلانے کے لیے اٹھ رہے تھے تو اس کا وظیفہ تھا، فریضہ تھا کہ اس کو روکے. دیکھیں، اصل اسلام کو جب آپ نہیں سمجھیں گے اور اصل اسلام کو چھوڑ کر آپ فقط ایک خلیفے کو اور ایک من گھڑت ایک فاسق فاجر انسان کو بچانے کی کوشش کریں گے تو وہاں تمہارے لیے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فساد ہے. اصل اسلام ڈوب رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے ان الحق لا یؤمل به و ان الباطل لا ینہى عنہ، حق کا اصل عمل نہیں کیا جا رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ امت کی عبادت باقی رہے. امت کی عبادت کس قیمت پر باقی رہے؟ اچھا، پھر ایک دلیل جو ابن تیمیہ نے دی ہے کہ دیکھیں جی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، قیام کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اگر قیام کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو آج 1400 سال بعد تم حسینیت کے راستے روکنے کیوں ہو؟ تم پاکستان میں، ہندوستان میں، اکثر ممالک میں کیوں جلوسوں کو رکواتے ہو؟ کیوں تم یا حسین کی صدا سے ڈرتے ہو؟ کیوں تم کوشش کرتے ہو کہ حکومتوں کے اندر گھس کر تشیع اور تشیع کی اذان اور تشیع کے مکتب پر پابندی کی کوشش کرتے ہو؟ اگر فائدہ نہیں تھا تو رہنے دو، ہمیں جانے دو، ہم جس طرح جا رہے ہیں ہمیں جانے دو. تشیع کا یہی چیز تمہاری دلالت کرتی ہے کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کا فائدہ تھا اور ہے اور رہے گا، قیامت تک رہے گا. جو کہ تم اس وقت فقط اپنے اس یزید کو اصحابی کا نجوم کی حدیث گھڑ کر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں بچ سکتا. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے قیام کا فائدہ ہے اور ہر صاحب عقل انسان اس فائدے سے فائدہ اٹھائے گا، استفادہ کرے گا اور حق کی جانب آئے گا. اور یہ قیام کربلا میں جو تم نے دلیل گھڑ لی کہ دنیا طلبی تھی، تو یہ بات بھی واضح ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا طلب کے لیے، یہ تو ایک بھونگا سا ایک اتہام ہے، تہمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ دنیا کے لیے.
امام حسین علیہ السلام کے کلمات کا مطالعہ کیا جائے، اور پھر دوبارہ تاکید کروں گا کہ ناظرین جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو خود جا کر مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا تھا آگے. تو یہ توجیہات ہیں واقعی جو بیان کی جائے.
پھر جو اپنے ساتھ افراد لے کے جا رہے ہیں 72 یا اس کے لگ بھگ افراد ہیں, آپ دیکھیں یعنی بہت بڑا لشکر لگ گیا تو لے کے جا رہے ہو.
یعنی اگر جنگ کرنی ہوتی, دنیا کی طلبی ہوتی اس کے اندر, تو وہاں 30,000 کا اگر لشکر موجود تھا تو مقابل میں 40 کا لے کر جاتے یا کم از کم ہزاروں کی تعداد میں لے کر جاتے. یہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر جا رہے ہیں 72 کی تعداد یا 72 سے کچھ زیادہ مثلا لے کے جاتے, اور پھر دنیا طلبی تو اس میں پائی نہیں جاتی.
بارے میں اگر سید مقامت سید حسن نصر اللہ کا جملہ بولا جو انہوں نے اسرائیل کے بارے میں بولا تھا, یہ توجیہات لا اوہانو من بیت لنقب,
جی بالکل,
فقط ایک شخص کو بچانے کے لیے جو ان کے محبوب شخص, یہ صحیح سارے انہوں نے توجیہات گھڑی ہیں, وہ الا تاریخ کا طالب علم جانتا ہے.
مثلا آپ دیکھ لیں کہ جناب غزالی کی اگر زندگی کو دیکھیں تو جناب غزالی ایک عارف شخصیت معروف ہیں, اور عرفان بھی ان کا جو ہے وہ فردی حیثیت سے رکھتا ہے اجتماعی. مثلا اگر آپ نے دیکھنا تو اجتماعی عارف امام خمینی تھے کہ زاہد ترین انسان ہے, لیکن ایک اسلام کے سر بلندی کے لیے انہوں نے اجتماعی کام بھی کیے ہیں. تو ایک
سنت کے اندر جو
جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ایک نظریہ یہ دے رہے ہیں بچنے کی خاطر کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے آ کے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں شاید جناب غزالی کا تاریخی مطالعہ کم تھا, جس کی بنیاد پہ وہ یہ نتیجہ لے رہے تھے کہ میرے لیے دخالت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے.
عجیب ہے, جس توجیہات کر سکتے ہیں, لیکن جناب غزالی نے جس بنا پر ابن ملجم کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے اس سے زیادہ تواترات تو قضیہ امام حسین
وہی کہہ رہا ہوں نا, اس میں آ کے بہرحال صورتحال جو ہے وہ اسی طریقے ہی بنتی ہے. اور پھر وہ ابن عربی تو وہ تو واضح ہے جو تاریخ ہے, ابن عربی دو ہیں, ایک عارف ہے اور ایک جو تاریخی کتاب جو متکلم ہے, تو وہ مراد ہے یہاں پر. اس نے تو خود یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود اپنی جو ہے وہ تلوار سے جو ہے وہ
تلوار
سے, تو اس کا بغض تو اور اس کا نصب تو وہیں سے جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. تو یہ آ کر توجیہات ایسے افراد کر رہے ہیں.
اس جملے کے ڈاکٹر طہ حسین نے جواب بھی دیا ہے کہ یہ جو جملہ ہے بے سیف جد ہی, انہوں نے کہا کہ نا اصلا یہ اس کا اشتباہ تھا, امام حسین علیہ السلام پر واجب تھا, طہ حسین کہتے لازم تھا کہ امام حسین قیام کرتے ہیں کیونکہ حالات ایسے بن چکے تھے.
جی بہت شکریہ, پروگرام جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ موضوع تو بہت وسیع تھا, بہت سارے مطالب ہیں اس میں بیان کرنے کے لیے. جیسا کہ بار بار تاکید کر رہا ہوں, آج بھی تاکید کرتا ہوں کہ یہ جو پروگرام یہاں پر منعقد کیے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم فقط مختصر طور پہ ابحاث بیان کرتے ہیں, آؤٹ لائن بیان کرتے ہیں, تاکہ جو اہل علم ہیں, اہل مطالعہ ہیں, وہ ان فرمودات کی روشنی میں جا کر مزید مطالعہ کریں. چونکہ ہمارا ایک ہدف یہ ہے ان پروگراموں کے ذریعے کہ اپنے مومنین اور مسلمین کے درمیان جو ہے وہ مطالعے کی ایک ثقافت کو زندہ کیا جائے. تو بعض سوالات جو ہیں یہاں پر اٹھا کر ان کا مختصر سا جواب طلب کیا جاتا ہے. اگر پھر بھی تشفی جو ہے وہ نہیں ہوتی تو یہ آپ کی جستجو کے اس غریزے کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ آپ خود جائیں اور کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی موضوع کے ساتھ, نئی سوالات کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حسین یا حسین, حسین یا حسین, حسین یا حسین, حسین یا حسین. دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے, ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
انسان کی رفعتوں کا مقدر حسین ہے, اقوام عالمین کا رہبر حسین ہے, چرخ جہاں کا مہرے منور حسین ہے, بیٹا علی کا سبتے پیمبر حسین ہے, سرب و بلا میں اس کی شہادت مان گئے, مانا خدا نہیں مگر لا زوال ہے حسین جس نے بچایا ہے دین کو جس نے نشان فخر بنایا ہے دین کو اپنے لہو سے جس نے سجایا ہے دین کو جس کے سبب سے دیر نے پایا حسین دین کا سارے جہان کا فارس امامتوں کا نبوت کی شان کا سہرے خدا دیا ہے جو نذرانہ جان کا وہ ایک زاویہ ہے بشر کی امان کا تیرا سر بلند ہر ایک امتحان میں قائم ہے اس کا نام اب تک جہان میں
دنیا ایک نکتا ہے حیدت حسین ہے
طوفان یاسیت میں سفینہ حسین ہے بام عروج فکر کا زینہ حسین ہے صحرا کی تربیت کا خزینہ حسین ہے انگشتری یہ حق کا نگینہ حسین ہے مر کر قضا کو حرمت انصاف بنا دیا سرور نے سچ کو زیست کا عنوان بنا دیا آ رہا تھا محمد کے دین پر جب ضرب لگ رہی تھی کتاب مبین پر جب چشم دشمن آتی رسول متین پر جب سائے تھے ستم کے چراغ یقین پر ایسے ندی کی کشتی کو کھینے چلے حسین جا اپنی راگ سے تم دینے چلے حسین کے وارثوں ابھی تازہ ہے کربلا فوج یزید
پھر سے منظم ہے جا بجا جاگو کہ تم کو عصر شہادت دی صدا بے وسط ہے ظہور اسی سے امام کا جس دودھ ہو رہے ہیں صدا واسطے آئیں گے جب امام لڑیں گے وہ کفر سے آن ہوں گے قصبو صداقت مار کے مٹ جائیں گے تمام جہالت کے سلسلے باہوں گے پھر بشر پہ دریچے جائیں گے کربلا عاشور کی سحر کو منور کربلا طرف سے مقدر کربلا توحید کے عروج کا مظہر کربلا مفتوح یک تبسم اصغر کربلا سورج جنگ ہونے لگی نور نار میں ستم کے سار میں حسین
تب بشر کی ضرورت حسین
ہے کربلا میں صبر کے کردار اسلام کشتگان دین کے سردار اسلام اے امن و آشتی کے علمدار اسلام اے سرفروش ہادی و بیدار اسلام ظلمت میں روشنی کے مینار پیارے تیرے
نثار حسین تب بشر کی ضرورت حسین
جعفر وہ کشمکش ہے زمانے میں جا بجا ہر فرد مضطرب ہے غموں میں مبتلا ہر سمت بے قصوں کا یہ کہنا ہے برملا تاریخ میں نہیں کوئی انصاف حسین سا تم سب اگر حسین کے رستے چل پڑے دشتِ قضا میں زیست کے
چشمے ابل پڑے
بشر کی ضرورت حسین ہے.